الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جو امید ہے کہ میری آواز آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو الحمد للہ کیسے ہیں آپ لوگ الحمد للہ جو امید ہے کہ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے اور ایمان کے بہترین درجے پہ ہوں گے اپنی نئی کلاس میں ہوں الحمد للہ الحمد للہ چلے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں میں اٹینڈنس کے ساتھ میرے پاس آپ لوگوں کی اٹینڈنس شیٹ نہیں کھل رہی اگر آپ لوگ مجھے فیور دیں کہ پلیز اپنے نام کے ساتھ اٹینڈنس مارک کر دیں پلیز وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جزاک اللہ خیر باقی سب بھی اپنے نام کے ساتھ اپنی اٹینڈنس مارک کر دیں اس کے بعد پھر ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کریں گے اچھا آپ لوگ کلاس کی جو جس دن کلاس کی تیاری کلاس ہوتی ہے آپ کی تو کیسے آپ کی ڈفرینٹ تیاری کیا ہوتی ہے جس دن کلاس کے علاوہ جو روٹین ہوتی ہے تو کلاس والے دن آپ لوگوں کی کیسی ہوتی ہے کیا روٹین ہوتی ہے آپ کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے جلدی جلدی سے کام ہوتے ہوں گے سارے ایسے ہی ہے نا زیادہ ہم آرگنائز ہو جاتے ہیں نا الحمد للہ لنچ الحمد للہ الحمد للہ یہ دیکھیں اس کلاس کی برکتیں ہوتی ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہترین فائدہ اٹھانے والا بنائے اس کی برکتوں کو سمیٹنے والا بنائے ہے نا تو چلے ہم اپنا جو ہمارا نیکسٹ سیشن ہے آپ کا شیئرنگ کا فیورٹ آیا کہ شیئرنگ اس سے اسٹارٹ کرتے ہیں کون ریڈی ہے آج شیئرنگ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو تو اب تو نیکیوں کے موقع کے لیے دوڑنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ ریس کرنی چاہیے ہوں تو چلے سسٹر مسودا میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں جزاک اللہ خیر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میرا سر آپ کی آواز سمجھ ہوتا کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے اور ہمیں آپ کی آواز نہیں آ رہی. الحمد للہ آپ نے کوشش کی, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی کوشش کا جو ہے بہترین اثر بہتر سے سجیے. آپ کہہ رہی ہیں میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ زمر کی ورس نمبر 33 کے اندر اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. تو جب اس قرآن کا سفر شروع ہوا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو اس آیت کو میں جب دیکھ رہی ہوں تو بار بار مجھے ذہن میں آتا ہے کہ واقعی میں سچ بولنا ایک بہت مشکل کام ہے, اور واقعی میں اس کے جو پرکس اینڈ بینیفٹس اللہ تعالیٰ نے جو اس کے ریوارڈز رکھے ہیں کہ صدیقین جو ہیں وہ شہداء کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ قیامت کے دن ہوں گے. تو ایک تو وہ جو سچ بولتا ہے اور دوسرا وہ جو سچ بولنے والے کا ساتھ دیتا ہے, یہ دونوں بہت ضروری ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ہم نے خود میں نہیں اتنا سٹیمنا ہوتا کہ ہم سچ بول سکیں, لیکن جب کوئی سچ بول رہا ہوتا ہے تو اس کا ساتھ دینا, اس وقت اس کی تائید کرنا, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچوں میں ہی رکھے, اور سچ بولنے والوں میں سے رکھے, اور سچ کا ساتھ دینے والوں میں سے رکھے. کسی بھی وجہ سے اس مقام سے نیچے نہ ہٹنے والا بنائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث بھی ہے نا کہ ان جو بھی سچ بولتا ہے تو وہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے, اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کے ساتھ ہی دنیا میں رکھے, اور سچ کے ساتھ ہی آخرت میں جنت میں جانے والا بنائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. احسن الخطاب, بہت ہی خوبصورت شیئرنگ, اور بہت ہی خوبصورت آیت تھی نا. تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے. یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ جو آپ نے بھی حدیث کا بھی مفہوم بتایا کہ نیکی کی طرف لے جاتی ہو, یہ جنت کی طرف ہے نا. کسی بھی حالت میں ہم سچ کا ساتھ نہ چھوڑیں, اور یہ بھی کہ سچ کی تائید, جو آج کل بہت انفارچونیٹلی یہ چیز ختم ہو چکی ہے. ہم لوگ اپنے وہ ریلیشن رکھنے کے لیے یا ہم چپ کر جاتے ہیں, بہت یہ کامن چیز ہے. تو بہت دکھ دیتی ہے مجھے یہ چیز ہے نا, کہ ہم کیوں جو ہے بس تھوڑی سی دنیا کے فائدوں کے لیے ہم سچ کی تائید سے ہم ڈرتے ہیں. کہ تھوڑا سا فائدہ لینے کے لیے سچ بولنا تو دور کی بات ہے, ہم اس کی تائید سے بھی ڈرتے ہیں. یہ بہت ہی لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. بس اسی لیے کہ ہم وہ قرآن کی تعلیم سے دور ہے, ریئل سورس سے دور ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو جو ہے بس آپ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی پیاری ہمیں دعائیں بھی سکھا دی نا, رب حبل حکم والحقنی بالصالحین بدل لسان صدقوں کے الاخرین ہے نا. پھر سورت جو یوسف میں آتی ہے توفنی مسلم والحقنی بالصالحین, اللہ تعالیٰ ہمیں سچوں کے ساتھ اس کے کرے. تو اللہ تعالیٰ جو بھی ہم پڑھتے ہیں ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے, اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئے. اور یہ چیز ہم اپنے بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہے نا. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے نا کہ مومن جو ہے کہ وہ قتل کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے نا. تو کتنی بڑی بات ہے, کیونکہ جھوٹ جو ہے پھر ساری اس کے دروازے کھول دیتے ہیں نا. آسان ہو جاتے ہیں گناہ کرنا, پھر سچ کڑوا ہوتا ہے بس میں نے ریوارڈ. تو اسی لیے بچوں کو اس کی اہمیت کا بتانے کا, اگر ہم بچوں میں یہ چیز ڈال دیں گے نا تو ان شاء اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی وہ پھر گناہوں سے دور رہیں گے. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ پھر ہم نے ایک جھوٹ بولتے ہیں تو یہ راستہ پھر برائی کا راستہ کھلتا جاتا ہے. پھر ایک موقع آتا ہے کہ آپ کو احساس ہی نہیں رہتا نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے. آمین. تو ان شاء اللہ ابھی پھر ہم اپنی نیکسٹ کلاس کا کرتے ہیں. آپ کے لیے سسٹر جویلیا, سسٹر مسودہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین ریوارڈ دے. تو آپ کا سسٹر مسودہ, ہمیں آپ کی آواز نہیں آئی لیکن آپ نے کوشش کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کوشش کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے, آپ کے لیے اس کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے. تو ہم اپنی کلاس کا جو ہمارا نیکسٹ سیشن کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارا خلاصہ ہے قرآن, آج ہم پارٹ 24 کا گروپ سیکنڈ اسٹارٹ کریں گے ان شاء اللہ. آپ لوگ ریڈی ہیں اس کے لیے؟ تو سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاکم اللہ خیر.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 24 پارے کا دوسرا رب شروع کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ المومن کے آغاز سے سورۃ المومن ترتیب کے اعتبار سے 40 یعنی 40 نمبر کی سورۃ ہے سورت کا نام سورت کی آیت 28 وقال رجل مؤمن من آل فرعون سے ہے اس میں ایک مرد مومن کا تذکرہ ہے جو فرعون کے گھر سے اٹھا یعنی اس کے خاندان سے اس کی کنبے سے اس کی قوم سے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ بن گیا اس میں بہت بڑا سبق ہے یہ سورت سورۃ زمر کے بالکل قریب کے دور میں نازل ہوئی تھوڑی سی ان حالات پہ نظر ڈالیں گے تاکہ ہم اس سورت کو اچھی طرح سمجھ سکیں یہ سورت اس دور میں نازل ہوئی جب کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دو طرح کی کاروائیاں شروع کی نہیں تھی ایک تو یہ کہ ہر طرف جھگڑے اور بحثیں چھیڑ دو اور الٹے سیدھے سوالات کرو الزامات لگاؤ تاکہ لوگ قرآن اور اسلام کی دعوت اور سب سے بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں شک اور شبہ کا شکار ہو جائیں اور نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ اسلام سے دور ہٹیں گے یاد رکھیں ہر دور میں چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کی گئی ہو چاہے قرآن پہ چاہے اسلام پہ ہدف ایک ہی ہوتا ہے کہ اسلام سے لوگ دور ہو جائیں دوسری ان کی کاوش تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش کہ کسی طرح حالات ہموار ہوں اور آپ کو قتل کیا جائے حتیٰ کہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر کی روایت سے یہ تک ملتا ہے کہ ایک روز نماز کے دوران جبکہ آپ حرم میں تھے عقبہ بن ابی معیط نے آپ کی گردن پر کپڑا ڈالا اور اس کو بل دیا یہاں تک کہ آپ کا گلا گھونٹ مارے لیکن اس وقت ابو بکر صدیق آئے اور انہوں نے دھکا دے کر ان کو ہٹایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک قسم کی ڈھال بن گئے اور اس وقت آپ کی زبان پہ لفظ یہی تھے کہ تقتلون رجل نہیں یقول ربی اللہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس قصور میں مارتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ یہی جملہ ہم اس صورت میں مرد مومن کی زبان سے بھی سنیں گے یہ ایک موضوع کے ساتھ مناسبت تھی اور یہاں قتل کی سازشوں کے جواب میں آل فرعون کے مومن کا قصہ اس لیے بھی سنایا گیا تاکہ کفار کو بتا دیا جائے کہ جو تم آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا چاہتے ہو اپنی طاقت کے بھروسے پہ یہی بات موسیٰ کے معاملے میں فرعون نے بھی کی تھی لیکن جا کے دیکھ لو کہ ان کا انجام کیا ہوا تمہارا بھی یہی ہوگا دوسرا رخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی طرف ہے کہ غم نہ کریں اگر آج آپ کے اوپر کچھ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں آپ بے بس اور کمزور ہیں لیکن یاد رکھیے کہ جس دین کا نام لے کر آپ اٹھے ہیں اللہ اس کی مدد کرے گا ہر طاقت سے بڑی طاقت اللہ کی ہے اس لیے غم نہ کیجیے اور وہی کام کیجیے جو آپ کر رہے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب کے معاملات کو دیکھ رہی ہے اسی طرح کے کچھ اور حالات کی کشمکش کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے سورت شروع کرتے ہیں کہ اس معاشرے میں جو دل جان چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں حق ان کے پاس ہے لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ خاموش تماشے ہی بنے کھڑے تھے تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں ان کو بھی جھنجھوڑ رہا ہے کہ اگر تمہارے ضمیر مردہ نہیں ہوئے تو تمہیں بھی اللہ کے نبی کی حمایت کرنی چاہیے اس مرد مومن کی طرح جو نکلا فرعون کے گھر سے تھا لیکن اس نے حمایت حق کی بنیاد پہ موسیٰ علیہ السلام کی تو آئیے دیکھتے ہیں بڑی خوبصورت صورت خاص طور پہ اس کی ابتدائی آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم حامیم حروف مقطعات ہیں اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے پہلی صفت گناہ معاف کرنے والا دوسری صفت اور توبہ قبول کرنے والا ہے سخت سزا دینے والا بڑا صاحب فضل ہے کوئی معبود اس کے سوا نہیں اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے دیکھیے کتنے خوبصورت انداز سے سورت شروع ہوتی ہے گویا کہ سننے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کلام جو تم سن رہے ہو یہ کسی معمولی ہستی کا کلام نہیں یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ بھی کوئی عام بات نہیں یہ وہ خدا نہیں کہ جس کی مورتیاں بنائی ہوئی جگہ جگہ تمہیں دکھتی ہیں بلکہ یہ وہ ذات ہے جو سب سے پہلے اللہ کی صفت جو بیان کی گئی العزیز زبردست غالب ہے اس کا جو فیصلہ بھی کسی کے حق میں ہو وہ نافذ ہو کر رہتا ہے کوئی اس سے لڑ کر جیت نہیں سکتا نہ اس کی گرفت سے بچ سکتا ہے پھر یہ بتاؤ کہ اس کے حکموں سے منہ موڑ کر کیا کوئی شخص کامیابی کی توقع رکھتا ہے؟ کیا اس کے بھیجے ہوئے رسول سے جھگڑا کر کے تم یہ امیدیں رکھتے ہو کہ تم اس کو نیچا دکھا دو گے؟ تو پھر یہ اس کی حماقت ہے، ایسی باتیں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ دوسری صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی العلیم، سب کچھ جاننے والا، مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس جو معاملات ہیں یہ قیاس اور گمان کی بنیاد پہ نہیں ہے، ہر چیز براہ راست علم کی بنیاد پہ، حسی چیزیں ہوں یا چھپی ہوئی حقیقتیں ہوں، ہر وہ بات ہے جو اللہ نے جان لی انسان اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرے۔ اور اس جاننے میں یہ بھی بات ہے کہ جو قانون، جو شریعت، جو دین وہ دے رہا ہے یہ حکمتوں پہ مبنی ہے، اس نے انسانوں کو کوئی ایسی راہ چلتی شریعت نہیں دی۔ تیسری صفت دیکھیے جو بہت خوبصورت ہے، غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا، اور ساتھ ہی وقابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا۔ یہ ہے اللہ کی وہ صفت کہ گناہ معاف کرتا بھی اور توبہ بھی قبول کرتا ہے، امید اور ترغیب دلانے والی صفت ہے۔ ذنب کا لفظ جہاں ہے اس کو سمجھ لیں گے تو آپ اس لفظ کی خوبصورتی کو خود ہی محسوس کریں گے۔ عربی زبان میں ذنب تیل کو کہتے ہیں، دم، کسی بھی جانور کے پیچھے دم لگی ہوتی ہے نا، چاہے وہ اس کو یوز کرے نہ کرے، عموماً تم کا کوئی اتنا مقصد بھی نہیں ہوتا سوائے چند ایک جانوروں کے کہ جو اس کے ساتھ جگہ کو صاف کر کے بیٹھتے ہیں۔ بالکل جس طرح کسی جانور کے ساتھ دم لگی ہوئی ہے نا، اسی طرح ہم انسانوں کے ساتھ گناہوں کی دم لگی ہوئی ہے۔ ذم کہتے ہیں چھوٹے گناہوں کو، جانے کے باوجود ہم نہیں بچتے، بولنے میں، کھانے پہ، سننے میں، دیکھنے میں، ہر وقت کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے یہ گناہ معاف کر دوں گا، سب کشیاں کر چکے ہو تو آؤ سر جھکا دو، اگر تمہاری روش غلط تھی تو نظر ثانی کر لو، اللہ سے دور تھے تو آؤ آج اللہ کی رحمت کے دامن میں جگہ پالو، اس کے لیے یہ بات آسان ہے۔ پھر دیکھیں یہاں گناہ معاف کرنا اور توبہ قبول کرنا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بیان کر دیا، کیونکہ بعض دفعہ توبہ کے بغیر بھی اللہ کے ہاں گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ بس آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے گناہ کرتا ہے اور نیکیاں بھی کرتا ہے، اور اس کی نیکیاں اس کی خطاؤں کو معاف کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، خواہ اسے خود اپنے گناہوں پر، ان خطاؤں پہ، ان مسٹیکس پہ توبہ استغفار کا موقع ملا نہ ہو، بلکہ بعض دفعہ انسان ان کو بھول بھی چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے جس پر تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں اور بیماریاں آتی ہیں، کوئی رنج کی خبر آ جاتی ہے، کوئی غم پہنچ جاتا ہے، یہ سب اس کی خطاؤں کا بدل بن جاتی ہیں، رائٹ؟ تو کیا پتہ چلا کہ کچھ گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ قابل توب کہہ کر بتا دیا کہ کچھ گناہوں پہ توبہ کرنی پڑے گی، بڑے گناہ، سرکشی، بغاوت کے جذبے۔ تو انسان کے گناہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو سرکشی کے جذبوں کے بغیر ہیں، بشری خطائیں ہیں، اللہ خود ہی معاف کر دے گا، لیکن وہ گناہ جو جان کے، ارادے سے، چھپ کے، پروگرام بنا بنا کے، لوگوں کو دعوتیں دے دے کے، کارڈ چھپوا کے، پوری تیاریوں سے کیے، پھر اس کے اوپر انسان کو توبہ کرنی پڑے گی۔ اور اگلی صفت دیکھ لیجیے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا، آگاہ کر دیا، کیونکہ یہ نہ سوچ لو کہ وہ معاف کرنے والا تو کر دے گا، نہیں، کس کو معاف کرے گا؟ جو بندہ بن کے رہے گا۔ اللہ جتنا رحیم ہے، جتنا بردبار ہے، اسی طرح بغاوت اور سرکشی کا رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے اتنا سخت بھی ہے۔ جب کوئی انسان یا کوئی گروہ ان تمام حدوں سے گزر جاتا ہے، جہاں تک کہ وہ درگزر اور خطا معاف کرنے کا مستحق ہو سکتا تھا، پھر وہ اس کی سزا کا مستحق بنتا ہے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذابوں کی تاب لا سکے؟ پھر اب دیکھیں ذیت طول، پانچویں صفت، صاحب فضل ہے، کشادہ دست، کھلے ہاتھوں والا، غنی، فیاض، تمام مخلوقات پر اس کی نعمت اور اس کے احسانات کی ہر وقت بارش ہو رہی ہے، بندوں کو جو کچھ مل رہا ہے وہ سب اسی کے فضل و کرم سے مل رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، ان پانچ صفات کے بعد یہ بات بتا دی کہ ایک ہی معبود حقیقت میں ہے، کوئی اس کے سوا نہیں، باقی سب جھوٹے۔ اور دوسری بات، الیہ المصیر، جانا سب کو اسی کی طرف ہے، کوئی دوسرا معبود لوگوں کے اعمال کا حساب لینے والا اور ان کی جزا سزا کا فیصلہ کرنے والا نہیں۔ تو بتاؤ کہ پھر اگر تم اس کے معاملے میں سستی کرو گے تو کیا تم عقل کا فیصلہ کرو گے؟ ما یجادل فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کا چلنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی اور اس کے بعد بہت سے دوسرے گروہوں نے بھی یہ کام کیا. ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے. ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا. پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی. اس طرح تیرے رب کا فیصلہ بھی ان لوگوں پر چسپاں ہو چکا جو کفر کے مرتکب ہوئے اور وہ حقیقت میں جہنم میں داخل کیے جائیں گے. یہاں دو تین باتیں اس حصے میں. پہلی بات دیکھیے, آیتوں کے ساتھ جھگڑنا. جھگڑا کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا آیتیں کوئی انسان ہے جن سے انسان جھگڑتے؟ نہیں. آیات سے جھگڑا کیا کہ کٹہجتیاں, بحثیں, نینیک نکالنا, الٹے سیدھے اعتراضات. شادیاں کیوں ہیں, حوریں کیوں ہیں, اور عورت کو مرد سے حق کم کیوں دیا, وراثت میں یہ کیوں, ٹیکس کے بغیر ادھر ادھر سے باتوں کو الگ کر لینا, اس کے اندر ایسے شبے پیدا کرنے کی کوشش کرنا کہ جس سے لوگ اس کتاب سے دور ہو جائیں, الزامات کی عمارتیں کھڑی کر دینا, یہ سب آیتوں سے جھگڑنا ہے. یاد رکھیے, یہ طرز عمل ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کی نیت بری ہوتی ہے. جو بری نیت کے ساتھ ایسے معاملے کرتے ہیں, اللہ کہتے ہیں میں ان سے نپٹوں گا. تم اس دین کو نیچا دکھاتے ہو, تم سوچتے ہو تم چار لفظ زیادہ پڑھ گئے ہو, تم دنیا میں چلتے ہو, پھرتے ہو, بھاگتے دوڑتے ہو, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مختار کرتا ہے کہ دنیا میں ان کا چلنا پھرنا مطلب کیا ہے, ان کی ترقی, ان کی کامیابی, ان کی اکانومی, ان کا سب کچھ. ایک جہاز سے اترے دوسرے میں ان کی میٹنگ, غم نہ کرو. ظاہر ہوتا کیا کہ جو لوگ دین کے معاملے میں ویسے کرتے ہیں, چاہے وہ کفر پہ ہیں یا اسلام پہ, ظاہر ان کی بڑی شان ہوتی ہے, دم دناتے پھرتے ہیں, ان کے کام چمکتے, ان کی حکومتیں چلتی, لوگ ان کے ملکوں میں ایڑیوں پہ چل کے آنے کو تیار ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غم نہ کرو, یہ صرف اوپر کا ایک وینیر ہے, اندر ان کے بھی دل گھٹے میں, اندر ان کو بھی سٹریس ہے, ڈپریشن ان کے زیادہ ہے, فیملی سیٹ اپ ان کا ٹوٹ رہا ہے. اور اگر سب کچھ دنیا کا مل بھی جائے تو یاد رکھو کہ یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ اس کفر کی بنیاد پہ ہیں جس کی وجہ سے ان کو اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی. یہاں دیکھیے کہ کفر کا لفظ ہے نا, تو کفران نعمت اور انکار حق دونوں معنوں میں آئے گا. اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں نہ شکری کرتے ہیں, احسان بھول جاتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے حکموں پہ نہیں چلتے, حق سامنے ہے نہیں ماننا چاہتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي. یہاں نوٹ کیجئے واحد کے سیگے, واحد متکلم, پھر دیکھیے میری سزا کیسی ہے. ذرا سوچیے, ایک دم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھتے ہیں پھر دیکھ لی میری سزا. ایسی لگ رہا ہے جیسے ایک پورے گروہ کی بات ہوتے ہوئے بیچ میں کسی ایک بندے کی بات کر دی, تو کیا پتا چلا کہ اللہ کا معاملہ گروہوں کے ساتھ بھی ہے اور افراد کے ساتھ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ فیصلہ کر دیا. دنیا میں بھی پکڑ آتی ہے لیکن آخرت میں بھی ہوگا, جہنم ان کا آخری ٹھکانہ ہے. اور اس کے بعد پھر تسلیاں, اور وہ کیا, الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم, عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے اور جوش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں, سب اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں, وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں. سوچئے کتنی تسلیاں. بعض دفعہ دین پہ آتے ہی لوگ ہم سے چھٹنے لگتے ہیں, لوگ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں. کفار مکہ کی زبان پہ گالیاں تھیں, ہاتھوں سے مسلمانوں کو نوچتے تھے, کہا غم نہ کرو, وہ دیکھو وہ گالیاں دیتے ہیں اور عرش الہی کے حامل فرشتے تمہیں دعائیں دے رہے ہیں. دیکھو یہ تم پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, تمہیں مارنے کے لیے جھپٹ رہے ہیں, اور وہاں دیکھو کہ مقرب فرشتے جو کائنات کے اندر بڑے اہم ہیں, وہ کس طرح سے تمہارے حق میں دعاؤں کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. یہاں دیکھیے کہ ملائکہ کے اللہ پر ایمان کی بات ہوئی, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے, کیونکہ ایمان جو ہوتا ہے یہ غیب کے ساتھ ہے. کھلی آنکھوں سے جو دیکھ لیا جائے وہ تو یقین ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا رشتہ جو انسانوں کو فرشتوں سے ملاتا ہے, ایمان کا رشتہ وہ اصل رشتہ ہے جو عرشیوں کو فرشیوں سے ملا کر ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے. اسی تعلق کی وجہ سے عرش کے قریب رہنے والے فرشتوں کو زمین پر بسنے والے ان خاکی انسانوں سے دلچسپی پیدا ہوئی جو انہیں کی طرح اللہ پر ایمان لاتے ہیں. سبحان اللہ, آپ دیکھیے کہ کتنا پیارا دور ہے جو بن جاتا ہے. آپ اس کو محسوس کریں, انسانوں کی دین کے نام پہ جب محبتیں ہوتی ہیں تو کتنی خوبصورت ہوتی ہیں. تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب فرشتوں کی محبت ہوگی تو وہ کیسا پیارا تعلق ہوگا. تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا, سورۃ حمیم سجدہ میں آپ پڑھیں گے آگے جا کے, اللہ کے تو فرشتے آ کے مبارکے دیتے ہیں، نحنو ولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست ہیں، کیا مطلب غم نہ کرو، انسان تمہارا ساتھ چھوڑتے ہیں تو کیا ہوا، ہم تمہارے ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ حنزلہ کے واقعے کو یاد کیجئے کہ اگر کہا تمہارے دل کی وہ حالت جو قرآن سنتے ہوئے ہوتی ہے، تو پھر سوچو کہ فرشتے تم سے سلام کرتے، تمہارے بستروں پہ آ کے تم سے مصافحہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرشتوں کی دعاؤں کو لینے والا بنا دے۔ بعض دفعہ ہوتا کیا کہ ہم کچھ کام غلط کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان دعاؤں سے محروم رہ جاتے ہیں، تو کتاب و دعا میں آپ ضرور سنیے گا کہ ہم نے بڑی کلیئر بات کی ہے کہ جب ایک انسان نماز نہیں پڑھتا تو دوسرے مسلمانوں کی دعاؤں میں سے اس کا حصہ نکل جاتا ہے۔ بس آپ دیکھیں کہ حرم میں ہر سال کتنی دعائیں ہوتی ہیں، ہر اس انسان کا حصہ نکل گیا جو کفر پہ ہے، جو بدعت پہ ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا حرام کا مرتکب ہے۔ تو گویا کہ یہ دعائیں لینے کے لیے ہم سب کو اپنے دین کے اوپر قائم رہنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے رب تو اپنی رحمت اور علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی۔ اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا، یہ توبہ کرنے والوں کو دعائیں ملتی ہیں۔ کل کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے قرآن پاک میں توبہ کرنے والوں کو کیا دعا ملتی ہے، تو یہ دعا لکھیں گے، اور دوسرا اسٹیپ اور تیرا راستہ اختیار کر لیا، کہیں اور جا رہے تھے اب تیرے راستوں پہ آگے، اے ہمارے رب اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے، تو بے شک قادر مطلق اور حکیم ہے، اور بچا دے ان کو برائیوں سے، اور جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، دیکھیے کتنی خوبصورت دعا ہے فرشتوں کی۔ کیا رہ گیا بیچ میں؟ گناہوں کی معافی، اولاد کا ساتھ، گھر والوں کا ساتھ، بیویوں کا، بچوں کا۔ اب دیکھیے کہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ ایک بات ہے کہ پہلے انسان کو معافی چاہیے تاکہ وہ دوزخ سے نکل سکے، پھر اس کے بعد اس کو اللہ کی رحمت چاہیے تاکہ وہ جنت میں جا سکے۔ ضرورت نہیں محسوس ہوتی بظاہر جب یہ کہہ دیں کہ اللہ فلاں کو جنت دے، لیکن نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ جنت مل جائے لیکن اس سے پہلے جہنم کا ایک چکر لگ جائے۔ دیکھیں شیطان جو ہے نا انسانوں کو شارٹ کٹ دکھاتا ہے بعض دفعہ نیکیوں کے نام پہ بھی، لیکن یہ بلا دیتا ہے کہ یہ شارٹ کٹ جہنم کے اوپر سے گزر کے جاتا ہے۔ تو کبھی بھی زندگی میں کوئی ہوشیاری چلاکی کرنے کو دل چاہے تو فوراً سوچیں کہ شاید اس وقت اس 420 کے الزام میں میں کسی جہنم کے گہرے کھڈے میں گرا دیے جاؤں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں ایک اور بات سمجھ آتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ شرط یہ رکھتے ہیں کہ یہ توبہ کر کے نافرمانیاں چھوڑ کے سرکشیوں سے باز آ چکے ہیں، اگر سٹل گناہ کر رہے ہیں تو پھر فرشتوں کی یہ دعائیں جو ہیں وہ نہیں ملیں گی۔ پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل ایمان کے لیے فرشتے کیوں یہ دعائیں کرتے ہیں، ان کا کیا لگتا ہے؟ دیکھیں ہم انسان ہیں، انسانوں سے انس رکھتے ہیں، تو فرشتوں کو ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے ان کے لیے ڈالا، اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور چونکہ وہ خود گناہ نہیں کرتے اور اللہ کی اتنی خوبصورت چیزیں اوپر دیکھتے ہیں، تو ان کے بھی دل میں اللہ نے یہ ڈال دیا کہ ایمان والوں کے لیے بھی ایسی ہی دعائیں کریں کہ جس سے وہ اپنے آپ کو جنت کے قابل کر سکیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں اہل ایمان کے رشتے داروں کا ساتھ جو آنا ہے اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ماں باپ اور بچوں کے ساتھ، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے باپ کی فلائٹ ہو فرسٹ کلاس میں، بچے جو ہیں وہ اکانومی کی ٹکٹ بک کروا چکے ہیں، ہو سکتا ہے جہاز والے اس باپ یا اس بڑی شخصیت کی وجہ سے ان کو پیچھے سے آگے لے آئے، نو پرابلم، لیکن جن رشتے داروں نے وہ ٹکٹ ہی بک نہیں کرایا اور جو اس جہاز کے اندر آئے ہی نہیں، ان کو کیسے پکڑ کے فرسٹ کلاس میں کریں گے؟ تو کیا پتا چلا کہ اگر ایک شخص جنت میں بلند درجوں کا حق رکھے، اس کے والدین بچے اس کے حقدار نہ بھی ہوں، تو ان کو نیچے سے اٹھا کر اوپر لایا جائے گا۔ یہ بات سورت رات میں بھی آتی ہے آیت 23 میں، سورت طور آیت 21 میں بھی آتی ہے، اور یہاں یہ بات اور کلیئر کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو کھول دے۔ یہاں ایک اور چیز آپ نوٹ کر لیجئے، لفظ سیئات ہمارے سامنے ہے، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بچا ان کو برائیوں سے، یہ فرشتوں کی دعا ہے کہ اللہ ان کو برائیوں سے بچا۔ یہاں سیئات کا لفظ ہے نا، یہ تین مختلف معنوں میں آپ سمجھ لیجئے، تینوں یہاں مراد ہیں، حالانکہ کبھی قرآن میں ایک جگہ آتے ہیں کبھی دوسری جگہ۔ سیئات ان کا ایک مطلب ہوتا ہے غلط عقیدے اور بگڑے ہوئے اخلاق اور برے اعمال، اسی طرح اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے گمراہی، اور برے اعمال کا وبال یعنی اعمال کی وجہ سے بھی انسان کو سزا ملتی ہے. اور تیسرا سیئات کا معنی ہوتا ہے آفتیں، مصیبتیں، اذیتیں، خواہ وہ اس دنیا کی ہوں، عالم برزخ کی ہوں یا قیامت کے دن کی. فرشتوں کی دعا کا مقصد کیا ہے ادھر؟ کہ ان کو ہر اس چیز سے بچا جو ان کے حق میں بری ہو، چاہے دنیا میں یا آخرت میں ہو. پھر آخرت کی باتیں کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن کی برائیوں سے بچا، اس دن جو دل ہول رہے ہوں گے اللہ اپنے عرش کے سائے میں ان کو جگہ دے، ہر قسم کی آسائشیں ان کو عطا کر، ان کو محاسبے کی سختی سے بچا، اور ساری مخلوق کے سامنے ان کی زندگی بھر کے راز فاش ہونے کی رسوائی سے ان کو بچا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ تو تھا ایک خوبصورت منظر، اللہ ہمیں اس کا کہیں نہ کہیں سے حذر کر ہی دے. لیکن اب اس کے برعکس ایک دوسرا میدان، ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم يسدون الى الايمان فتكفرون، جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے. وہ کہیں گے ہمارے رب تو نے واقعی ہمیں دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کہ اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے؟ جواب ملے گا، یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے جب اکیلے اللہ کی طرف تم کو پکارا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے. اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے. یہاں دیکھیے کہ اس حصے میں اللہ تعالیٰ کفار کی حسرت کو بتاتے ہیں. وہ لوگ جب قیامت کے دن دیکھیں گے شرک اور دہریے بن کے دنیا سے گزرے، آخرت کا انکار، رسولوں کی مخالفت، جب ان کو لگے گا ہم نے کیا کیا، اس کی وجہ سے برے انجام کا شکار ہوئے، تو اس وقت پھر وہ اپنی انگلیاں چبائیں گے، کوسیں گے. اس وقت پہ فرشتے ان کو کہے گے کہ آج کیوں اتنا غصہ کرتے ہو، آج خود کو کاٹنے کا کیا فائدہ، کاش تمہیں دنیا میں پتہ چل جاتا جب تم اللہ اور اس کے رسولوں کی دعوت کو جھٹلاتے تھے، اس وقت اللہ کا غضب اس سے زیادہ تم پر پھڑکتا تھا. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں دو دفعہ کی زندگی اور دو دفعہ کی موت کا تذکرہ ہے. یہ بالکل وہی بات ہے جو سورۃ بقرہ کی آیت 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا کفر کرتے ہو جبکہ تم بھی جانتے، پھر اس نے تم کو زندگی دی، پھر وہ موت دے گا، پھر دوبارہ پیدا کرے گا. تو کفار ان میں سے پہلی تین حالتوں کا تو انکار نہیں کرتے، کیونکہ وہ روز صبح شام مشاہدے میں آ رہی ہیں، نہ قابل انکار ہے. ہم مرتے بھی ہیں جیتے بھی ہیں، لیکن آخری حالت کا کیوں انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ جیئیں گے؟ اسی بات کی خبر تو انبیاء کرام نے دی تھی، قیامت کے روز جب وہ دیکھیں گے کہ یہ چوتھی حالت بھی سچ ہو گئی، تب ان کو افسوس ہوگا کہ ہائے کاش ہم کچھ کرتے، کاش اس وقت ہمیں کچھ فائدہ ہوتا، کچھ ہم اپنی زندگی سے فائدے لے لیتے، کچھ نہ کچھ کرتے. اردو میں ایک کہاوت ہے نا، کیا پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب کیا فائدہ. اب جتنا مرضی کہیں کہ ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، مگر کیا فائدہ ہے؟ کوئی بچنے کی جگہ، نکلنے کی جگہ؟ ذرا سوچئے، کیا ان کو اس وقت نکلنا دینا چاہیے؟ اب اس کا کیا، جس کو کہتے نا کہ بڑی دیر کی مہربان آتے آتے، بڑی زندگیاں گزار دی تم نے، اعتراف گناہ کے لیے تمہیں زندگی بھر موقع دیے، لیکن تم نہ مانے اور آج تم اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہو. تمہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض تھا، تو دیکھو وہ ذات کون سی ہے. تم اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے تھے، دنیا میں تم اپنی مرضی سے جیتے تھے، اور اب یہاں بھی اپنی مرضی کی آہرا چاہتے ہو؟ نہیں، اب رب کی صفات، کیونکہ وہ رب تم پہ قادر ہے. هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اس کو نوٹ کر لیں، الا من ینیب، رجوع والا دل مانگیے. یہ ہے وہ دل جس کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے. اگر آپ کو اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنا آ جائے نا، بس رجوع دیکھیے، گھومنا پھرنا، پلٹ کے جہاں بھی ہوں دھیان تیری طرف جاتا ہے، ہم کہیں بھی ہوں سوچ آپ کی طرف جاتی ہے. بالکل کائنات کی نشانیاں یہ بتا رہی ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے جس نے سب کچھ دیا، پس رجوع کرنے والو اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ کیا پتہ چلا کہ آسمان سے رزق دیا بارش کی صورت میں، آسمان سے قرآن نازل کیا وحی کی صورت میں، اسی رب نے تم کو کائنات کی ہر چیز دی، لاکھوں کروڑوں سال تک اس دنیا کا انتظام وہ چلائے ہوئے ہے، تو کیا تم اس کے آگے انکار کرو گے؟ ہوا کیا؟ غفلت، عقل نہیں، سمجھتے نہیں ہو، تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں۔ آپ دیکھیے کہ کافر یہاں کون ہے؟ وہ شخص جو اللہ سے پھرا ہوا ہے، جس کی عقل پر غفلت اور تعصب کے پردے پڑے ہوئے، کسی چیز کو دیکھ کر سبق نہیں لیتا۔ انسانی آنکھیں تو دیکھ لیتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، بادل آئے، کڑک چمک ہوئی، بجلی ہوئی، بارش برسی، مگر اس کا دماغ یہ نہیں سوچتا کون کر رہا ہے، کس کی طرف سے یہ ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا اپنے حکم سے روح نازل کرتا ہے۔ یہ لفظ روح کو سمجھ لیجئے، وہی الہی۔ اعتراض کرتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان پہ وہی کیوں آتی ہے؟ تو کہا کہ وہ ذات ہے جو کر رہی ہے، اس کو پتا ہے کیوں کرتا ہے یہ سب کچھ۔ لینذر یوم التلاق، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ نبیوں کا پیغام کیا ہے، میسج کیا ہے؟ کہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی۔ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یوم التلاق، لقاء سے ملاقات۔ تو ایسی نہیں پڑھیے گا ورنہ معنی بدل جائے گا۔ تلق کہتے چھوڑنے کو اور لقاء کہتے ملنے کو، تو لقاء ہے یہ ملاقات۔ اللہ رحم کرے کسی کی بات کہ کس طرح لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لفظ پہ آپ کو بات سمجھ آ سکتی ہے کہ ایک دفعہ ایک واقعہ سنا کہ ایک شخص نے، جیسے کہ لوگ عموماً غصے میں طلاق دیتے ہیں، بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، بعد میں پشیمان ہوا، اب کرے کیا؟ اب اپنی کسی سوچ کے عالم کے پاس کیا، کہا کہ مجھے کوئی راستہ بتائیے، کوئی ہیلا بتاؤ۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تم یہ نیت کر لو کہ میں نے توئے والی نہیں تے والی طلاق دی ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہو جائے گا کہ چھوڑنے والی نہیں بلکہ ملاقات والی طلاق ہے، وہ یہی لفظ طلاق ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ دین کے ساتھ اس طرح کا کھیل کرنے والوں کو ہدایت دے، اور وہ حقیقت میں اس روح کو اللہ کی ایک دین سمجھتے ہوئے وہی کے مطابق ہی سمجھ سکے، نہ کہ اپنی منمانی قسم کی باتیں کی جا سکے۔ اس میں اشارہ بھی ہے کہ اگر اس نبی کو اللہ نے وہی دے دی تو یہ اپنی مرضی سے تو نہیں ملی، یہ تو اس رب سے ملی کہ جس کا حال کیا ہے کہ یومہم بارزون، وہ دن جب کے لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی بھی نہ ہوگی، سب انسان، جن، شیاطین بجات وقت اپنے رب کے سامنے ہوں گے، ان کے اعمال کے سارے گواہ بھی حاضر ہوں گے۔ پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے، سارا عالم پکار اٹھے گا للہ الواحد القہار، اکیلے رب کی۔ کیا آج بادشاہی اللہ کی نہیں ہے؟ ہے، لیکن دنیا میں تو بہت سارے لوگ ہیں اپنی بادشاہی کے ڈنکے بجاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو دوسروں کو بڑا مانتے ہیں، ان کے آگے اپنے ماتھے ٹیکتے ہیں، گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ اس دن پتہ چلے گا کہ اصل بات کس کی ہے، یہ اللہ کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی بادشاہیاں چھوٹی ہیں، یہ وقتی ہیں، اصل بادشاہی جو ہے نا وہ بعد میں ہوگی، قیامت کے دن ہوگی۔ آپ سوچئے کہ یہ وہ بادشاہی ہے کہ جس کے بارے میں ایک انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دنیا میں لوگ بڑے بنتے ہیں، کبھی آپ قرآن کی آیتیں سنا کریں جو کسی کی حلف برداری کی تقریب میں پڑھی جاتی ہیں۔ تاریخ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ساسانی خاندان کا ایک شخص تھا، نصر بن احمد اس کا نام تھا۔ کہتے کہ جب نیشا پور میں داخل ہوا تو اس نے ایک بار دربار منعقد کیا اور تخت پر بیٹھنے کے بعد فرمائش کی کہ کاروائی کا افتتاح قرآن پاک کی تلاوت سے ہو، جیسے رسمن ہوتا ہے۔ یہ سن کر ایک بزرگ آگے بڑھے اور انہوں نے یہی رکوع تلاوت کیا۔ کہتے جب اس آیت پہ پہنچا لمن الملک اليوم تو نصر پر ہیبت طاری ہو گئی، لرزتا ہوا تخت سے اترا، تاج سر سے اتار کر سجدے میں گر گیا اور بولا بادشاہی عرب تیری ہے نہ کہ میری۔ اللہ اکبر، اليوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، کہا جائے گا آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے کے لیے بہت تیز ہے. کوئی ظلم کوئی کمی نہیں. دیکھیے جزا کے معاملے میں ظلم کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. ایک انسان اجر کا مستحق ہو اور اس کو اجر نہ ملے. دوسرا یہ کہ جتنے اجر کا حق رکھتا ہے اس سے کم دیا جائے. تیسرا یہ کہ سزا کا مستحق نہ ہو مگر اسے سزا دے دی جائے. اور چوتھا ظلم کیا ہے کہ جو سزا کا مستحق ہو اس کو سزا نہ دی جائے. پانچواں کیا ہے کہ کم سزا کا مستحق ہو جسے زیادہ سزا دی جائے. چھٹا ظلم کیا ہے کہ مظلوم تو منہ دیکھتا رہ جائے اور ظالم اس کی آنکھوں کے سامنے صاف بری ہو کر نکل جائے. اور ساتواں ظلم کیا ہے کہ ایک کے گناہ میں دوسرا پکڑا جائے. یہ ہے ظلم. کبھی ہم غور کرتے ہیں قرآن کے ایک ایک لفظ سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا ظلم نفیرہ ہے, کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا ان سات قسموں میں سے جو متوقع صورتیں ہیں. جلدی میں لکھ نہ سکیں بعد میں خود ہی لکھ لیں. جنرل بات ہے ظلم کی کوئی قسم نہیں ہوگی اس دن. اس دن سب پڑے رہیں گے اللہ کے سامنے. اور یاد رکھو اللہ کو حساب لیتے ہوئے دیر نہیں لگتی. جس طرح اس کائنات میں آپ دیکھیے کہ ایک ایک منٹ میں اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہا ہے نا, تو اسی طرح اللہ سب کا حساب بھی لے لے گا. سب کی آوازوں کو سن رہا ہے نا, اس وقت بھی سن لے گا. سب چھوٹے بڑے معاملات ایک وقت ہی اللہ کے سامنے ہے نا. کوئی چیز اس کی توجہ کو اس طرح نہیں لے لیتی کہ دوسری چیز سے غافل ہو جائے. اس طرح وہ ہر ایک کا محاسبہ بھی کر لے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک وکیل ایک مقدمے میں مشغول ہے تب دوسری طرف نہیں, یہ نہیں تو وہ نہیں ہے. تو اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں, بلکہ اس کی تو مثال کی بھی کوئی مثال نہیں. دلوں کے بھید جاننے والا ہے, اس کو سب پتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بتا دو کہ یہ لوگ جن کاموں میں پڑے ہیں اس کے بعد ایک ایسا دن آ رہا ہے. وَانذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ, اے نبی ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا جب کلیجے مکوا رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے. لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے. ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے. اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں. اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا. رہے وہ جن کو مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں اور وہ کسی چیز کا فیصلہ کرنے والے نہیں. ان اللہ هو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا. کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کا رد کرتے ہیں. اب دیکھیے قرآن پاک میں بار بار یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ لوگوں کی آمد دور نہیں. اقترب للناس حسابہم, سورۃ انبیاء کی پہلی آیت. اتى امر اللہ فلا تستعجلوا, سورۃ نحل کی آیت نمبر 1. اقترب الساعۃ وانشق القمر, سورۃ قمر کی پہلی آیت. عزفت العازفۃ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ, سورۃ نجم کی آیت 57. کیا پتہ چلا کہ قیامت کو دور کی چیز سمجھ کر بے خوف نہ رہو. سنبھلنا ہے تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سنبھل جاؤ, کوئی پتہ نہیں کل کیا ہوگا. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں بات ہوئی کہ مال الظالمین من حمیم, اور حمیم کہتے ہیں کسی شخص کا ایسا دوست جو اس کو پٹتے دیکھ کر جوش میں آئے اور اس کو بچانے کے لیے دوڑے. اللہ اکبر, دنیا میں کہتے ہیں میں تمہارے لیے جان دے سکتا ہوں, دے کے دکھاؤ, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سفارشی سب پیچھے کھڑے, سب بزرگ سب بڑے شفیع مشفے فلاں کرنے والے, کچھ نہیں, سب اللہ کے سامنے بے بس ہو کے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولم یسیروا فی الارض, کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا, کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان لوگوں کا برا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے, مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا. ہائی لائٹ کر لیجیے, فاخذہم اللہ بذنوبہم, اللہ نے ان کو ان کے گناہوں پہ پکڑا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات بندے کو ایسے نہیں پکڑتی. اس کی کوئی دلیل ہے؟ کیا دنیا کی پولیس کسی کو ایسی پکڑتی ہے؟ نہیں, اللہ پکڑتا ہے. اور اللہ کیوں نہ پکڑے, وما کان لہم من اللہ من واق, ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا. ذالک بانہم, قصور کیا تھا ان کا؟ کہا ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس اللہ کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. آخر کار اللہ نے ان کو پکڑ لیا. یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بڑا سخت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی بھی بات ہے اور بینات کی بھی بات ہے۔ کیا پتہ چلا کہ تمہارے معبود کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تمہیں نہیں بچا سکے۔ رسول کون سی بینات لے کر آئے؟ تو دیکھیں بینات سے مراد تین چیزیں ہیں۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے نمایاں علامت اور نشانیاں، جو نبیوں کے اللہ کی طرف سے معمور ہونے کی دلیل ہوتی تھی۔ دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے کہ ایسی روشن دلیلیں جو ان کی پیش کردہ تعلیم کے حق ہونے کا ثبوت دیں کہ نبی جو شریعت لاتے ہیں وہ بالکل سچ ہے۔ تیسرا کیا ہے کہ زندگی کے مسائل اور معاملات کے متعلق واضح ہدایات، جن کو دے کر ہر عقل رکھنے والے شخص کو پتہ چل جائے کہ یہ دین بہت اچھا ہے۔ یہاں تک آپ دیکھیے کہ لوگوں کی عقل کو سنجوڑا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو سامنے رکھیں تو لوگوں کو شعور دلایا گیا کہ دیکھو یہ باتیں جو سن رہے اور کی جا رہی ہیں یہ غلط نہیں۔ اب اس کے بعد سے موسیٰ کا قصہ ہے، بہت جگہ اور بھی قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہیں، یہاں خاص طور پہ اس کو ہم مرد مومن کے تناظر میں دیکھیں گے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند معموریت کے ساتھ بھیجا، یعنی اس بات کی دلیل کے ساتھ کہ یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، اللہ نے ان کو اپوائنٹ کیا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے کذاب ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کے سب لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو، مگر قافلوں کی چال اکارت گئی، یعنی ضائع ہو گئی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہیں تو اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تسلیاں دیں کہ دیکھیں پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی تو یہی معاملہ ہوا۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، ایک دن فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ یا نوٹ کیجئے گا فرعون کی سیاست، خوف اس کو خود تھا موسیٰ سے، لیکن لوگوں کو کہہ رہا ہے مجھے تمہاری بڑی فکر ہے، اَن یُبدل دینکم، تمہاری سوچ نہ بدل دے، اور ساتھ ہی ساتھ اَن یُسخر فی الارض الفساد، یہ ٹیررزم پھیلائے گا، یہ نقصان دے گا، فساد برپا کرے گا۔ وقال موسیٰ انی عصیت ربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، موسیٰ نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی۔ اس کو ہائی لائٹ کیجیے، یہ ہے دعا ظالم حکمران کے شر سے بچنے کی، ہر دور میں مسلمانوں کو پڑھنی چاہیے اور خاص طور میں تو آج کے دور میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح مسلمانوں کو دعائیں سکھاتے ہیں تاکہ وہ بری چیزوں کے شر سے بچیں۔ فرعون تو یہ دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، یہ وہ جملہ تھا جو ابو بکر کی زبان پہ تھا اللہ کے نبی کے دفاع میں۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے کر آیا، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو۔ یہاں رک کے ذرا دیکھ لیتے ہیں بات کو، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کرنے والے ابو بکر صدیق، موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرنے والا مرد مومن، پتا کیا چلا کہ مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ ہر سچے بندے کے پیروکار پیدا کر ہی دیتا ہے، جب 10 لوگ برا کہیں گے تو اللہ اس میں 2 اچھی بات کرنے والے بھی پیدا کرے گا۔ دوسری بات، دشمن کے گھر میں اللہ نے اپنے نبی کی حمایت پیدا کر دی، یہ بات ہے۔ بعض دفعہ آپ کے اپنے آپ کو جھٹلا دیتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ آپ کے ساتھ غداری کر دیتے ہیں، لیکن اللہ دور سے کسی ایسے شخص کو لے آتا ہے جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر انسان ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اب اس شخص کی باتوں کو ذرا سوچئے گا اور دیکھیے گا کہ کتنی تڑپ ہے اس کے دل میں اور کتنا غم ہے اس کو اپنی قوم کا، جو لوگوں کو کہہ رہے کہ لوگوں کیا ہو گیا، صرف کسی کا اپنے رب کو پکارنا کہ تمہیں اتنا برا لگ رہا ہے؟ پھر اس میں ہائی لائٹ کر لیجئے گا آیت 28 کا لاسٹ، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسلام بیچ کا دین ہے، بیلنس رو، جو بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں نا پھر اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں حدوں میں رہنے والا بنائے۔ مزید باتیں پوچھتا ہے، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سچا ایمان اللہ کے عذابوں سے خوفزدہ کر دیتا ہے بندے کو۔ انسان اس لیے نہیں پریشان ہوتا، ایسے نہیں کہہ دیتا کہ بس ٹھیک ہے نا، کہہ دیا تو کہہ دیا، نہیں، اس کے نتیجے میں انسان خوف کا شکار ہو جاتا ہے کہ کہیں اللہ پکڑ ہی نہ لے۔ فرعون نے کہا، میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ بڑے سے بڑا فرعون بھی خود کو صحیح راستے پہ سمجھتا ہے، یہ بھی غلط فہمی دور کر لیجیے۔ بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں کہ جیسے وہی حق پہ ہیں، حالانکہ وہ سب سے زیادہ بدکے ہوتے ہیں۔ جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو تم سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح اور عاد اور ثمود اور اس کے بعد پہلی قوموں پر آیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اے قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ پیچھے تھا یوم الطلاق، یہاں کیا یوم التناد، نادا ینادی پکار کو کہتے ہیں نا، اسی کی بات ہے کہ قیامت کے دن کی بات بتائی گئی۔ آپ دیکھیے کہ اس شخص کی باتوں میں درد محسوس کیجئے، بار بار یا قومی یا قومی، اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو پکار ہوتی تھی نا، یا قومی، اے میری قوم، کیا دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم، اے اللہ یہ میری قوم ہے، ان کو نہیں پتہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ درد مندی، سچا بندہ وہ ہوتا ہے جو درد مند ہوتا ہے، اس کے دل میں لوگوں کا درد ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اور وہ کس طرح سے تڑپ تڑپ کے مانگ رہا ہے کہ لوگوں سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ، قیامت آنے والی ہے اور تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، لیکن لوگ نہیں سمجھنا چاہتے۔ اور بات یہی ہے کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ، سچ یہ ہے کہ اللہ جسے بھٹکا دے پھر اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شکی میں پڑے رہے۔ نوٹ کیجئے، سچ چاہتا ہے نبی کیوں نہ آ جائیں، لوگ شک کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں یہ کن کے ایجنٹ ہیں، پتہ نہیں یہ کون ہے، یہ ہمارا دین بگاڑنے آ گئے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا، یہ بھی نوٹ کیجئے گا، یوسف کے انتقال کی بات کی تو نبی کے مرنے کی یا نبی کے فوت ہونے کی بات کرنا کوئی اس کی گستاخی نہیں ہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا، اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا، اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی آیتوں میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے، اس طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ اس کی اتنی تڑپ کے باوجود بھی لوگ جو ہیں اس کے اندر کیڑے نکالتے رہے۔ لوگ کیوں نہیں مانتے اپنے خیر خواہوں کی بات، سوچنے کی بات ہے، کتنا تڑپ ہے۔ فرعون تو یہ تاثر دینا چاہ رہا تھا کہ میں سچا ہوں، میں بڑا ہوں، موسیٰ جھوٹے ہیں، لیکن اللہ نے ایک ایسا شخص کھڑا کیا کہ جو فرعون کے لیے ایک چیلنج بن گیا، انقلاب، ریولیوشن۔ اس کو پتا تھا کہ جو اس کی بات ہے وہ سچ ہے۔ دیکھیے یہ جو دین بدلنے کی باتیں ہر دور میں ہوتی ہیں نا، یہ خوف ہوتا ہے، میتھڈالوجی۔ ان کو پتا تھا کہ یہ دین ایک ایسا دین ہے کہ اگر یہ سچا دین آ گیا تو پھر ہمارا کفر کا اور ہمارا لا دینیت کا نظام نہیں چلے گا۔ ان کو اصل میں فکر اپنے اقتدار کی ہوتی ہے، لیکن لوگوں کو جھوٹی ہمدردیاں دیتے ہیں کہ ہمیں تمہاری بڑی فکر ہے۔ کرنے والے نے تو یہ باتیں کی کہ لوگوں ڈر جاؤ، لیکن وہ نہ مانا اور اللہ نے پھر ان سے ہدایت چھین لی۔ فرعون اس کی باتوں کے جواب میں کیا کہتا ہے. فقال فرعون یا حامان, فرعون نے کہا ہے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا دو تاکہ میں ان راستوں تک پہنچ سکوں, آسمان کے راستوں تک, اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں, مجھے تو موسیٰ ہی کچھ جھوٹا معلوم ہوتا ہے. دیکھیے تو مسکر کہ ذرا دکھانا میں رب کو دیکھا اوپر کدھر ہے. یہاں وہ بات یاد آتی ہے کہ ایک رشین لیڈر تھے تو جہاز میں ان کے ساتھ کچھ مسلمان صحافی بھی تھے, تو اوپر گئے تو ان کو شرارت سوجی, کہا بھی تم مسلمان کہتے ہو کہ اللہ آسمان پہ ہے, دکھاؤ باہر ہمیں تو نہیں دکھ رہا. تو وہ شرمایا نہیں, جھجکا نہیں, بلکہ اس نے بڑے کانفیڈنس سے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب جہاز کی کھڑکی کھولیے, آپ کو خدا سامنے دکھے گا. تو یہ ایک مذاق کا انداز ہوتا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں رب کو, یہ تو جھوٹا ہے. اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک لیا گیا. فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی میں صرف ہوئی. کیا پتہ چلا کہ جو کسی کے لیے کھڑا کھودتا ہے وہ خود اسی میں گرتا ہے. وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی احدکم سبیل الرشاد, وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگو میری بات مانو, میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں. یا قوم انما ھذہ الحیاۃ الدنیا متاع, اے قوم دنیا کی یہ زندگی تو چند روزہ ہے. وان الآخرۃ ھی دار القرار, ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہے. من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلہا, جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی. اس کے برعکس فمن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب, اور جو نیک عمل کرے گا خواب وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو, ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا. اللہ ہمیں ویسی جنت دینا. اور دیکھیے کتنا خوبصورت جملہ ہے, ویا قومی ماں لیا دوکم لن جاتی وتدوننی لنار, اے میری قوم کے لوگو تمہیں کیا ہے, آخر یہ کیا ماجرہ کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو. تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا, حالانکہ میں تمہیں زبردست مغفرت کرنے والے رب کی طرف بلا رہا ہوں. نہیں, حق یہ ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو, ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے اور نہ آخرت میں, اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے, اور حد سے گزر جانے والے آگ میں جانے والے ہیں. آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے. ہائی لائٹ کر لیجیے, فستذکرون ما اقول لکم, اتنا درد والا جملہ جیسے ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں اچھا بچوں کبھی یاد کرو گے ہماری باتیں, پھر ہم ہوں گے نہیں تمہیں ٹوکنے والے. اور وہ فوز امری اللہ, اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد, اور وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے. کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ مومن تڑپتا ہے, کڑتا ہے, تانے نہیں دیتا, محبت سے اپنائیت سے لوگوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ کسی طرح لوگ سمجھیں. آپ دیکھیں اس کی پوری دعوت میں آپ کے خلاف دیکھا, کوئی اس میں لمبی چوڑی باتیں نہیں تھی, محبت. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو سچے دل سے دعوت دیتا ہے نا لوگوں کو خود پتہ چل جاتا ہے. جتنا مرضی لوگ بدگمانیاں پیدا کریں, شک پیدا کریں, لیکن وہ ہٹ جاتا ہے. آگے اس کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا وہ اگلے حصے میں پڑھیں گے. یہاں تک اس کی بات پوری ہوئی. ہمیں دعا کرنی ہے کہ ہم بھی اللہ کے دین کی نمائندگی کرتے ہیں, ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں, تو کیا واقعی ہم بھی اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو پاتے ہیں. انشاءاللہ ایک ٹاپک تیار کیا ہے اللہ کے حکم سے, کسی بھی موقع پہ کریں گے کہ جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں ان کے کردار میں کیا کیا خوبیاں آنی چاہیے. انشاءاللہ ہم سب کے فائدے کی چیزیں ہوں گی. پھر اس کے ساتھ آپ مرد مومن کو خود ہی دیکھ لیں گے کہ اس کے اندر بھی آپ کو یہ سب جھلک دکھتی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ہمارے اپنا خلاصہ قرآن کا لیسن آج کمپلیٹ کیا الحمد للہ بہت ہی ایمان بوسٹنگ تھا مرد مومن کا کردار سبحان اللہ ابھی جو ہم صبح شیئرنگ میں بھی وہی بات کر رہے تھے کہ کس چیز کا پیکر تھا نا کہ اسے سچ کی تائید کے لیے ہے نا کھڑا ہو گیا کسی چیز کا ڈر نہیں کیا اس نے ڈر نہیں اس کو اور یہ جو یہ ہے یہ کیفیت کس سے آتی ہے ایمان تھا نا اس کا ایمان اس کو اس کے ایمان نے اس کو یہ کانفیڈنس دیا نا سچ بولنے کی ضرورت تو آپ لوگوں نے کیا سیکھا آج کے اپنے سے بہت ہی خوبصورت اس کی جو اسٹارٹ اس کا بہت خوبصورت ہے نا غافر الذنب کی قابل توبہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور یہ تو جو امید اور خوف کا جو امتزاج ہے نا یہ والی آیت سبحان اللہ یہی ہم سے مطلوب ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم بہت ہی گنہگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرنے والے نا لیکن ساتھ ہی یہ بھی ڈر کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے یہ بھی آپ نے بہت سنا ہوگا نا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس معاف کرنے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے لیکن یہ بھول جاتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے تو اس چیز سے ہم نے بس یہی ہونی چاہیے ہماری ہر وقت امید بھی اور ساتھ اللہ کا خوف بھی فورگیونیس اینڈ ورک آن اسلام میں ہر کام اللہ سے سپورٹ کر یہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے نا اس سے تو بندہ مومن وہ کہتے ہیں نا پھر بس ہر خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے اللہ سے سپورٹ کر کے اپنے معاملے ہر کام میں عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے بالکل تو الحمد للہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں ہم اس پہ عمل کریں اخلاص کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلانیں بہت ساری باتیں یہاں سب لوگ ٹھیک لکھتے ہیں ماشاء اللہ ایک ایک آئے سے ہم بہت سارے لیسن نکال سکتے ہیں بس اللہ سے دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے عمل کی توفیق دے ہے نا جو بھی ہم کر سکتے ہیں تو چلیں ہم اپنے ورڈ میننگ کی طرف آ جاتے ہیں آپ کو ریڈی ہے آپ کے لیے ان شاء اللہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اچھا آیا نمبر 2 میں ہی دیکھیں زد طول آیا نمبر 3 میں زد طول میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو صاحب کریم صاحب فضل ٹھیک ہے پھر ماشاء اللہ باقی سب بھی بڑے فضل والا ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ بارک اللہ کی اچھا آئی نمبر 4 میں دیکھیں تقلبہم بڑا ایزی سا ہے جلدی سے لکھنا پورا اس کا میننگ لکھنا ہے ان شاء اللہ تقلبہم چلنا پھرنا کا ٹھیک ہے ماشاء اللہ بارک اللہ کی اچھا آیا نمبر 9 میں آ جائیں واقعی ہم ٹھیک لکھتے ہیں آپ لوگ ماشاء اللہ سب ٹھیک لکھتے ہیں اس کا چلنا پھرنا ان کا آیا نمبر 9 میں آ جائیں واقعی ہم ٹھیک ہے اور بچا ان کو ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ اچھا آیا نمبر 10 میں دیکھیں لما تو and save them ان کو بچا لے ٹھیک ہے ماشاء اللہ سب ٹھیک لکھتے ہیں آپ لوگ آیا نمبر 10 میں دیکھیں لما خطو البتہ بیزاری ناراضگی ٹھیک ہے گڈ ٹھیک ہے بیزار ہونا ہم اس نمبر بیزاری لیں گے ٹھیک ہے نا ماشاء اللہ اچھا پھر دیکھیں آئی نمبر 15 میں آ جائیں یوم الطلاق آپ لوگ سب ٹھیک لکھ رہے ماشاء اللہ اب آگے آ جائیں آئی نمبر 15 میں یوم الطلاق ملاقات کا دن ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ اچھا پھر آئی نمبر 18 میں آتا ہے الحناجر، الحناجر گلے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ بڑا ایزی سا ہے، آیا نمبر 25 میں دیکھیں قیدو، یہ تو کوئک سے آنا چاہیے، دیکھے بغیر بھی آپ کو آیت کا نام بھی پتا. 25 قیدو تدبیر، گڈ ٹھیک ہے، چال تدبیر ٹھیک ہے، گڈ ماشاء اللہ مکر ٹھیک ہے، بارک اللہ فی. اچھا آگے آتے ہیں آیا نمبر 28 میں، مصرفون، مصرفون حد سے گزرنے والا، ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ. باقی سب کے لیے لکھیں گے، دیکھ لیتے ہیں آئی نمبر 32 میں دیکھیں، یوم التناد، یوم التناد ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ. چلے ہم لاسٹ ایک دیکھتے ہیں آئی نمبر 37 میں ہے تباب، تباب تباہی، ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ، بربادی تباہی ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ، سب ٹھیک لکھ رہے ہیں آپ الحمد للہ. ابھی ہمارے پاس اتنا ہی سیشن کا ٹائم تھا، تو ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر ماشاء اللہ آپ لوگوں کی ایکسیلنٹ پارٹیسپیشن، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ ماشاء اللہ محنت کرتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس کی حفاظت کرنے والا بنائے کہ جو بھی ہم کریں اس کو ضرور اپنا کریں، اس کو ریوائز کریں. اللہ جائیں گے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہی پڑھا تھا نا، لاسٹ ٹائم بھی کہ قرآن میں جتنا تدبر اور وہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان کرتے رہے گا ان شاء اللہ، ٹھیک ہے. تو بارکم اللہ فیکم، ان شاء اللہ ہم اپنے نیکسٹ سیشن کی طرف چاہتے ہیں، ہمارا بخاری کا سیشن ہے نیکسٹ، اور آج ہم کون سی حدیث سے اسٹارٹ کریں گے، کون لکھے گا نیا چیپٹر ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے، کتاب 561 بارک اللہ فی کتاب القصوف، ٹھیک ہے. چلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ان شاء اللہ، ایک دفعہ دل کی گہرائیوں سے درود پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مختصر صحیح بخاری کے سلسلے میں ہمارا آج کا سیشن ہے کتاب الکسوف، گرہن کا باب، پیج ہے 378 گرین بک کے اعتبار سے. گرہن کیا ہے؟ سورج یا چاند کا ہونا. اگر سورج کو گرہن لگے تو اس کو عربی زبان میں کسوف کہتے ہیں کاف سے، اور اگر چاند کو گرہن لگے تو خسوف کہتے ہیں خسفہ سے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ آج سائنس نے اس کی بہت سمپل سی جو لاجک ہمیں دے دی ہے کہ جب سورج
اور چاند کے بیچ میں زمین آ جاتی ہے، یا جب چاند اور سورج کے بیچ میں زمین آ جاتی ہے، کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی ڈائریکٹ اس جگہ پہ نہیں پہنچتی تو وہ چمک کم ہو جاتی ہے. لیکن اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے وقت پہ کیا کرنے کا حکم دیا، آئیے اس کو دیکھتے ہیں. بات کیا ہے؟ الصلاۃ فی کسوف الشمس، سورج گرہن کے وقت نماز کا بیان. عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانكسفت الشمس فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد فاذا رايتموهما فصلوا ودوا حتى يكشف ما بكم. وفي روايه عنه قال ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده. اور ایک حدیث میں جو تکرار ہے اس کے اگلے الفاظ بھی ساتھ ہی پڑھتے تھے. وَتَكَرَّرَ حَدِيثُ الْكُسُوفِ كَثِيرًا فَفِي رِوَايَةٍ الْمَغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا تم فصلو ود اللہ. رواہ البخاری. ترجمہ دیکھیے گا، بہت ہی باتیں اس میں اس حدیث سے پتہ چل جائیں گی. کیا ہے؟ حضرت ابو بکرہ. نوٹ کیجئے کہ یہ حضرت ابو بکر نہیں ہے، بعض لوگ غلط چیز سے ان کو ابو بکر کہہ دیتے ہیں، تو یہ ابو بکرہ ایک مختلف صحابی تھے. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آفتاب گرہن ہوا، آپ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے اٹھے اور مسجد میں داخل ہوئے، ہم بھی مسجد میں آئے تو آپ نے ہمیں دو رکعت پڑھائیں یہاں تک کہ آفتاب روشن ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند کسی کے مرنے سے گرہن نہیں ہوتے، جب تم گرہن دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو یہاں تک کہ تاریکی جاتی رہے. انہیں سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سورج اور چاند دونوں کو گرہن کر کے اپنے بندوں کو ڈراتا اور خوف دلاتا ہے. حدیث گرہن متعدد بار روایت کی گئی. چنانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ کے عہد میں آپ کے عہد حیات میں سورج گرہن اس دن ہوا جس روز آپ کے لخت جگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی، یعنی آپ کے بیٹے کا نام بھی ابراہیم تھا، وہ بچہ فوت ہو گیا. لوگوں نے خیال کیا کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن ہوا. اس پر آپ نے فرمایا چاند اور سورج کسی کے مرنے اور پیدا ہونے سے گرہن نہیں ہوتے، جب تم گرہن دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو. کیا پتہ چلا یہاں سے؟ آپ دیکھیے کہ کچھ مت یا کچھ سوچیں ہوتی ہیں کچھ کلچرز میں، اور وہ کیا کہ آج ہمارے بھی کلچر میں لوگوں نے سورج یا چاند گرہن کے ساتھ کچھ اپنی مرضی کی چیزیں لگا رکھی ہیں. لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کا بیٹا فوت ہو گیا، اب سورج کو گرہن ہے، تو کیا کہا اوہو یہ سورج بھی آج اداس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے غم میں. آج بھی لوگ کہہ دیتے ہیں نا، اور شاعری میں تو ایسی بہت عجیب و غریب باتیں لوگ بہت کرتے ہیں، تیرے غم میں کائنات بھی خاموش ہے اور سورج اور چاند ستارے بھی گہنا گئے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کیوں لگاتا ہے سورج کو گرہن؟ سوال پیدا ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ سورج اور چاند اس زمین سے کئی گنا بڑے ہیں، زمین چھوٹی ہے. گرہن کے ذریعے اتنے بڑے اجرام فلکی میں یہ سب کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ غفلت میں بڑے ہوئے لوگوں کو قیامت کا منظر دکھاتا ہے. کیا آج اتنا بڑا سورج چمکتا چمکتا ایک دم بے نور ہوتا ہے اور چاند کی چمک کم ہو گئی، اسی طرح جب قیامت آئے گی تو سورج چاند کی چمک کم ہو جائے گی. پھر دوسرا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ مالک کائنات اگر ایک بے گناہ مخلوق کو بے نور کر سکتا ہے تو وہ انسان جو گناہ کر کے آگے جائے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نہیں بے نور کر سکتا. تو یہ اس وقت ڈرنے کا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ایک بہت بڑی نشانی بھی تو ہوتی ہے نا، دل پہ بھی تو ایک بوجھ ہوتا ہے نا. آج بھی آپ دیکھیے کہ ذرا سا سورج ہے ایسے چھپا ہوا نا، تو اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی انیوژل چیز ہو گئی ہے. کبھی آپ دیکھیں پیلے سے رنگ کی دھوپ ہو، ہلکی ہلکی سی دھوپ ہو اور ساتھ بادل بھی ہو، تو یہ ساری چیزیں بندے کے دل میں نا ایک روب تو تاری کرتی ہیں. اور اس سے ایک اور بڑی چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کائنات کے ان سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے، یہ سب بھی دکھتا ہے. پڑھیں کیا؟ ایک چیز ہم نے اوپر کی حدیث سے سیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز ادا کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے، یعنی واعظ اور تذکیر کرنی چاہیے. تیسری چیز کیا ہے کہ گرہن کے وقت صدقہ کرنا. الصدقہ فی الکسوف وفی روایت عائشہ رضی اللہ عنہا قالت خسفت الشمس فی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس فقام فأطال القیام ثم رفع فأطال الرکوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رأیتم ذلك فاذکروا اللہ وکبروا وصلوا وتصدقوا. یہ ہے اصل میں الفاظ حدیث کے. ثم قال یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والله ما من احد اغیر من اللہ ان یسنی عبده او تسنی امته یا امت محمد واللہ لو تعلمون ما عالم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان. کیسے لگتا ہے کہ جیسے موتی ہیں. ترجمہ دیکھتے ہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، اس میں بہت طویل قیام فرمایا، پھر رکوع کیا تو وہ بھی بہت طویل کیا، رکوع کے بعد قیام فرمایا تو بہت طویل قیام کیا، مگر پہلے قیام سے کچھ مختصر تھا، پھر آپ نے طویل رکوع فرمایا جو پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدہ بھی بہت طویل کیا اور دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کیا جیسا کہ پہلی رکعت میں کیا تھا. پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو آفتاب صاف ہو چکا تھا، اس کے بعد آپ نے لوگوں کو خطبہ سنایا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا یہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہیں، یہ دونوں کسی کے مرنے جینے سے گرہن نہیں ہوتے، جس وقت تم ایسا دیکھو تو کیا کرو؟ اب آپ اپنی لسٹ کو بڑھا لیں. نمبر ایک دعا کرو، پھر تکبیر کہو یعنی اللہ اکبر کہو، پھر نماز پڑھو، پھر صدقہ خیرات کرو. پھر آپ نے فرمایا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے. غیرت مند آپ سمجھتے ہیں نا، یعنی غلط چیز کو دیکھ کر غصہ آنا. کس بات پہ اللہ تعالیٰ سے غیرت مند کوئی نہیں ہے؟ کہ اس کا غلام یا اس کی لونڈی بدکاری کرے. یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اگر تم اس بات کو جان لو جو میں جانتا ہوں تو تمہیں بہت کم ہنسی آئے اور بہت زیادہ روئے. یعنی اس ساری بات کا میسج کیا ہے کہ دنیا کے کھیل تماشے فن موج مستی یہ سب تمہیں بھول جائے اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ اللہ کتنا غیرت مند ہے. یعنی گناہ کرتا دیکھ کر اللہ کسی بندے کو غصے میں آ جاتا، پھر پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ الصبور ہے، حلیم ہے، الحلیم ہے. تو گناہ کرتے وقت ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اس وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، دو دو رکعت ہوں گی، ہر دو رکعت میں دو دو رکوع ہیں. آپ نے دیکھا نا، ہر رکعت میں دو رکوع ہیں اور دو قیام ہیں. بعض روایت میں تین تین رکوع اور بعض میں چار اور پانچ رکوع بھی ایک رکعت میں آتے ہیں، لیکن ہر رکعت میں دو دو رکوع کی روایت تمام روایات سے درست ہے اور دہرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نماز کئی مرتبہ پڑھی گئی اور حالات کے مطابق اللہ کے نبی نے ایسا کیا. تو ایک رکعت، اب آپ کے لیے ایک سوال ہے نا، عام لوگوں کو نہیں پتا وہ کون سی نماز ہے جس میں دو رکوع ہوتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، چار بھی، پانچ تک ہو سکتے ہیں. صلاۃ الکسوف دو رکوع کے ساتھ کریں اور پہلی رکعت لمبی، پھر رکوع بھی لمبا، پھر رکوع سے اٹھ کے بھی لمبے، پھر سجدے میں گئے پھر بھی لمبا. تو اس طریقے سے ایک ایک رکعت میں اللہ کے نبی نے دو دو رکوع کیے، لیکن زیادہ بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن دو دفعہ کرنا آپ کا زیادہ عمل ہمیں دکھتا ہے. ایسا کیوں کرتا ہے بندہ؟ دیکھیے وہ وقت گزر جائے، جو خسف کا وقت ہے یا گرہن کا وقت ہے نا، وہ گزر جائے اور آپ عبادت کی حالت میں ہوں. کیونکہ دیکھیں نا، جس وقت اتنی بڑی تبدیلی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا کو دکھا رہے ہیں تو قیامت بھی تو آ سکتی ہے نا. تو اس عبادت کا اس وقت مقصد کیا ہوتا ہے کہ میری موت اگر آئے اس وقت تو وہ اللہ کی عبادت کی حالت میں آئے. جی
کا مطلب
جی، ایک رکوع کیا پھر کھڑے ہوئے، پھر جو رکوع کبھی اس کا وقفہ تھا وہ لی پھر دوبارہ رکوع کیا, پھر اس کو پہلے سے ذرا سا چھوٹا کیا, پھر اس کے بعد دوبارہ کھڑے ہوئے پھر سجدہ کریں گے. یعنی رکوع دو دو ہوتے ہیں اس کی نماز میں, آپ دیکھیں نا کہ پہلے سے پھر سجدہ کیا طویل تھا پھر دوسری رکعت میں ایسا کیا, تو بیسیکلی ایک رکعت میں دونوں چیزیں ڈبل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ مراد ہے اس سے. پھر اس طرح کے حالات سے جب بندہ گزرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے دل میں خوف بھی تو آتا ہے نا. پھر اس طرح اگلی چیز دیکھیے گرہن کے بارے میں, کہ گرہن میں الصلاۃ الجامعہ کے ذریعے اعلان کرنا, یعنی جب صلاۃ الگرہن پڑھائی جائے تو اس سے پہلے کیا کوئی اذان دی جائے گی؟ نہیں, کیا آواز لگوائی جائے گی گلیوں میں الصلاۃ الجامعہ, یعنی نماز کھڑی ہونے والی ہے. النداء بالصلاۃ الجامعہ فی الکسوف. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس ولاحت رسول الله صلى الله عليه وسلم نوديا ان الصلاه جامعه. شاید آپ کو یہ بات یاد ہے کہ نہیں, یہی الفاظ جب نماز کو بارش کے موقع پہ جمع کیا جاتا ہے تب بھی ادا کیے جاتے ہیں, یعنی بہت بارش ہونا تو پھر مغرب کے ساتھ عشاء پڑھا دی جاتی ہے تو یہ جملے بولے جاتے ہیں. یعنی کوئی بھی ایسی کلائمیٹی یا ایڈورس کنڈیشنز کے جس میں نماز کو عام نمازوں سے ذرا ہٹ کے پڑھا جائے تو اس وقت پھر الصلاۃ جامعہ پڑھا جائے گا. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جب سورج گرہن ہوا تو یوں اعلان کیا گیا نماز کے لیے جمع ہو جاؤ, تو اس کے لیے الگ سے اذان نہیں دی جائے گی اور عام طور پہ اعلان کرانا چاہیے اور با جماعت سے نماز ادا کی جائے گی. ابھی تک کتنے کام ہو گئے ذرا ریوائز کر لیجئے گرہن کے وقت میں. نمبر ایک بولیے, دعا کرنا, تکبیر کرنا, اللہ اکبر کہنا, نماز پڑھنا آرام سے زیادہ پڑھنا, اور پھر اس کے بعد صدقہ کرنا. اب پانچویں چیز آ رہی ہے بوقت گرہن, عذاب قبر سے پناہ مانگنا. یعنی پانچویں چیز جو آپ گرہن کے وقت کریں گے قبر کے عذاب سے پناہ مانگیں گے. التعوذ من عذاب القبر فی الکسوف. عن عائشة رضی اللہ عنہا ان یہودیت جات تسألها فقالت لها اعاذك اللہ من عذاب القبر. فسألت عائشة رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایعذب الناس فی قبورهم؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من ذلك. ثم ذکرت حدیث الکسوف ثم قالت فی آخره ثم امرهم ان یتعوذوا من عذاب القبر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, کہتی ہیں کہ ایک یہودی عورت ان سے کچھ مانگنے آئی اور دوران گفتگو اس نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے. اب حضرت عائشہ اس سے پہلے یہ بات نہیں تھی سنی ہوئی کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے یا اس کے بچنے کی دعا ہوتی ہے. حضرت عائشہ نے رسول اللہ سے پوچھا کیا لوگوں کو قبروں میں عذاب ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے فرمایا ہاں. پھر حضرت عائشہ نے حدیث گرہن کا ذکر کیا جس کے آخر میں ہے کہ پھر آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ عذاب قبر سے پناہ مانگیں. تو کیوں, اس کی کیا مماثلت ہے قبر کا عذاب سے کیوں پناہ مانگی جائے؟ تو دیکھیے گرہن کے وقت دنیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے نا. ابھی آپ دیکھیں نا کھلا ہوا سورج ہو تو گرہن جب ہوتا ہے نا تو ایک دم پھر اندھیرا چھا جاتا ہے اور تھوڑی دیر میں بچھڑ بھی جاتا ہے. تو یہ اس بات کا درس دیتا ہے کہ دنیا میں اندھیرا ہوا ہے اسی طرح گناہگار کی قبر میں عذاب کے وقت اندھیرا چھا جائے گا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے اور اس پر ایمان لانا چاہیے. چھٹی چیز جو آپ گرہن کے وقت کر سکتے ہیں کیا ہے؟ باجماعت نماز کا ادا کرنا. پہلے میں بھی اس کا ذکر تھا, اس کو الگ سے بھی ذکر کیا گیا. صلاۃ الکسوف جماعتن, گرہن کی نماز باجماعت ادا کرنا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ذکر حدیث الکسوف بطولہ ثم قال یا رسول اللہ رأیناک تناولت شیئا فی مقامک ثم رأیناک قعقعت. قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت الجنۃ فتناولت عنقودا ولو اصبته لأکلتم منه ما بقیت الدنیا موریت النار فلم ارى من ترک الیوم قط افدا ورأیت اکثر اہلها النساء قالوا بما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال بکفرهن قیل یکفرن باللہ قال يكفرن الأشير ويكفرن الإحسان لو أقسمت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. بہت ہی زیادہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے. ترجمہ دیکھتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سورج گرہن کا طویل واقعہ ذکر کرنے کے بعد کہا کہ لوگوں نے عرض کیا, اللہ کے رسول, ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے کوئی چیز ہاتھ میں لی, پھر ہم نے آپ کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا. اور یہ سب کب ہوا تھا؟ نماز کے دوران ہوا تھا. یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں امام کھڑا ہوتا ہے, تو ڈیورنگ دا صلات آپ تھوڑا سا اپنے ہی نماز پہ آگے گئے اور ایسے کیا جیسے کوئی چیز اچھتے ہیں. یہ کیفیت تھی, صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے. تو بعد میں آپ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کوئی چیز ہاتھ میں لی, پھر ہم نے آپ کو پیچھے ہٹتے دیکھا. اس پر آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی تھی اور ایک خوشہ انگور کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا, اگر میں وہ لے آتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے. یعنی جنت کی نعمتیں اتنی وسیع ہیں, برکت ہے, کہ اگر وہ آ جاتا تو سب کھاتے رہتے اور وہ کبھی ختم نہ ہوتی. اس کے بعد مجھے جہنم دکھائی گئی, میں نے آج تک اس سے زیادہ خوفناک منظر نہیں دیکھا. اہل دوزخ میں زیادہ تر عورتوں کی تعداد دیکھی. لوگوں نے عرض کیا, اللہ کے رسول, اس کی کیا وجہ, یعنی کیوں عورتیں زیادہ دوزخ میں جائیں گی؟ آپ نے فرمایا ان کی وجہ ان کی ناشکری ہے. عرض کیا گیا, کیا وہ اللہ کی ناشکر گزار ہیں؟ فرمایا نہیں, بلکہ وہ اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی. اگر تم کسی عورت کے ساتھ تمام عمر احسان کرو اور پھر اتفاقاً تمہاری طرف سے کوئی ناگوار بات دیکھے تو فوراً کہہ دے گی کہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں ہے. اب یہ کام بات ہے, آپ کہیں گے ہم تو ایسے نہیں ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ ایسے نہیں ہو سکتے, لیکن آپ دیکھیں کہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں, تھوڑی سی بات پہ پریشان ہو جاتی ہیں. مردوں کے اندر حوصلہ زیادہ ہوتا ہے, عورتیں بے حوصلی ہوتی ہیں. تو اس حدیث سے پتا کیا چلا کہ گرہن کے وقت باجماعت نماز ادا ہوگی اور مقرر امام موجود نہ ہو تو کوئی بھی علم والا اس فریضے کو ادا کر سکتا ہے. آپ گھر میں تو بچوں کو لے کر خود جماعت کے لیے کھڑی ہو سکتی ہیں. چھ کام ہو گئے. اب ساتواں کام دیکھیے گا جو گرہن کے وقت کیا جائے گا. جس نے گرہن کے وقت غلام آزاد کرنا بہتر عمل سمجھا, یعنی کوئی بھی نیکی کرے اور غلام آزاد کرنا اس دور میں تھا, تو آج اس میں کسی بھی نیکی کے کام میں خرچ کرنا. من احب الاعتاق فی کسوف الشمس ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت لقد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاعتاق فی کسوف الشمس. حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے سورج گرہن کے وقت غلام آزاد کرنے کا حکم دیا تھا. تو غلام آزاد کرنا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرنا پڑے, تو گویا کہ آپ اس کو صدقہ و خیرات کہہ لیجئے کہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. پھر ساتویں چیز کیا ہے؟ ذکر الہی. الذکر فی الکسوف, سورج گرہن کے وقت ذکر الہی کرنا. نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال خسفت الشمس فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیا یخشى ان تکون الساعۃ فاتى مصفۃ المسجد فصلى باطول قیام و رکوع و سجود رایته قط یفعله فقال هذه الآیات التي يرسل الله لا تكون لموت احد ولا لحیاته ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا الى ذكره ودعائه واستغفاره. عربی لفظوں میں حسن کتنا ہوتا ہے, آپ دیکھیں کہ اس میں ایک ددھم ہوتا ہے, تو یہ عربی زبان کی خوبی ہے. حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ آفتاب گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو کر کھڑے ہو گئے. آپ گھبرائے کہ کہیں قیامت نہ ہو, پھر مسجد میں تشریف لائے اور اتنے طویل قیام, رکوع اور سجود کے ساتھ آپ نے نماز پڑھائی. کتنی طویل نماز پڑھاتے میں آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے بھیجتا ہے, نیز کسی کے مرنے جینے کی وجہ سے ظہور پذیر نہیں ہوتی, پر جب تم ایسا دیکھو تو ذکر الہی کی طرف توجہ کرو, نیز دعا اور استغفار خوب کیا کرو. دیکھیے اللہ کے نبی تو نبی تھے, وہ کتنا ڈرتے تھے اور ان کو پتہ تھا کہ قیامت نہیں آنی, لیکن ہر بات پہ ان کو دھڑکا کیوں لگتا تھا؟ کیونکہ جتنا اللہ کا خوف زیادہ ہوگا اتنا بندے کو قیامت قریب دکھے گی. اور عام طور پہ دیکھیے لوگ تو اس وقت میں کچھ اور ہی الٹی پلٹی باتیں کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کلچر میں معروف ہے پریگننٹ عورت ہے تو وہ بیٹھ جائے, کھجائے گی تو بچے کو نشان پڑ جائے گا، کینچی سے کپڑا کاٹے گی تو بچے کا گوشت کٹا ہوگا، بیکار باتیں. کوئی ایک بات ابھی تک تو آپ کے سامنے نہیں آئی، اگلی حدیث میں شاید مل جائے، آئے پڑھ لیتے ہیں. الجہر بالقراۃ بالکسوف، نماز کسوف میں با آواز بلند قرات کرنا. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت جہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الخسوف بقراءته فاذا فرغ من قراءته کبر فرکع فاذا رفع من رکعته قال سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات. اس میں بہت تھوڑا سا واضح طریقہ نماز کا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف میں باواز بلند قرات فرمائی، اور جب قرات سے فارغ ہوئے تو اللہ اکبر کہہ کر رکوع فرمایا، اور جب رکوع سے سر اٹھایا تو کہا سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، پھر دوبارہ قرات شروع کی. آپ نے نماز کسوف میں ہی ایسا کیا. الغرض اس نماز کی دو رکعت میں چار رکوع اور چار سجدے فرمائے. تو عام نماز سے یہ نماز فرق ہوتی ہے. بعض کہتے ہیں کہ جہری قرات میں چاند گرہن کے وقت تھی، حالانکہ ایک روایت میں ہے کہ جہری قرات کا اہتمام سورج گرہن کے وقت ہوا. تو آپ دیکھیے کہ جو دن کے اندر سورج نکلتا ہے نا، تو ظہر اور عصر میں جہری نہیں ہوتی، لیکن جب آپ صلاۃ الکسوف پڑھیں گے تو پھر آپ اونچی آواز سے پڑھیں گے. تو بہرحال یہ تھی چند باتیں سورج گرہن کے بارے میں. کچھ نئی باتیں پتہ چلی ہیں آج جو پہلے نہیں پتا تھی، الحمد للہ. تو علم لینے کا یہی فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا رکھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر صحیح بخاری میں آج ہمارا ٹاپک ہے کتاب سجود القرآن، سجدہ تلاوت اور اس کا طریقہ. پیج ہے 384 اور یہ گرین بک ہے، باقی اپنی اپنی بکس کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں. آپ کو دیکھیے قرآن پاک پڑھنے کے دوران کچھ آیات ایسی ہیں کہ جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنا ثابت ہے. ہم اس کے مختلف احکامات اس میں پڑھیں گے، جس میں پہلا ٹاپک کیا ہے سجود قرآن اور ان کے طریقے کے متعلق جو وارد ہے. ما جاء فی سجود القرآن وسنتہ. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم بمکہ فسجد فیہا وسجد من معہ غیر شیء اخذ کفا من خصی او تراب فرفعہ الی جبہتہ وقال یکفینی ھذا فرائیتہ بعد ذلک قتل کافرا رواہ بخاری. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سورت و نجم کی تلاوت کی تو سجدہ فرمایا، آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان سب نے بھی سجدہ کیا، علاوہ ایک عمر رسیدہ شخص کے کہ اس نے ایک مٹھی بھر کنکریاں یا مٹی لے کر اپنی پیشانی تک اٹھائی اور کہنے لگا، مجھے یہی کافی ہے. اس کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہ بحالت کفر قتل ہوا. سورت نجم بہت زیادہ خوبصورت سورت ہے، جس میں فلوئنسی بہت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، کچھ لوگ ہجرت کر کے حبشہ جا چکے تھے. تو جب آپ نے کھلی جگہ پہ بیٹھ کر تو سورت نجم پڑھی تو جو لوگ سن رہے تھے ان پر اتنا وجد طاری ہو گیا کہ مکہ کے لوگ، حالانکہ مسلمان نہیں تھے، وہ بھی آ کے بیٹھنے لگے. جیسے آج بھی اچھی وجہ سے قرآن پڑھے تو ٹریکشن ہوتی ہے. جب آ کر بیٹھے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے لات اور منات اور عزا اور وہ ساری باتیں ہوئی، اس سورت کے آخر میں سجدہ تلاوت ہے. مکہ والوں کو اتنا سحر طاری ہوا اور وہ اس طرح سے، جس طرح کہنا چاہیے کہ مرچمرائز ہو گئے اس ماحول میں، انہوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کر دیا. سب نے کر لیا، لیکن اس آیہ حدیث میں نے پڑھا کہ ایک شخص جو تھا اس نے سجدہ نہیں کیا اور بعد میں وہ کفر پہ مر گیا. اس سجدے کے کرنے سے مکہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ مکہ والے سارے مسلمان ہو گئے. تو جو لوگ حبشہ جا چکے تھے، ہجرت کر گئے، وہ خوشی خوشی واپس آ گئے، لیکن واپس آئے تو پتہ چلا کہ وہ خبر جھوٹی ہے. تو اس ساری بات کو سامنے رکھیں تو جو مسائل اخذ ہوتے ہیں، پہلی بات ہے کہ سجدہ تلاوت سنت ہے، فرض نہیں ہے، سنت ہے. قرآن پاک میں 15 سجدے ہیں، ٹھیک ہے. اور سجدہ تلاوت میں جو دعا پڑھی جا سکتی ہے وہ میں بولتی ہوں، میرے ساتھ دہرائیے گا، اور یہ دعا آپ کو مجھے زبانی یاد ہونی چاہیے. سجدہ وجہی للذی خلقہ وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. اس کا مطلب کیا ہے کہ سجدہ کیا میرے چہرے نے اس ہستی کو جس نے اس کو پیدا کیا یعنی میرے چہرے کی تخلیق کی. وشکار پھاڑے سمہ اس کے کان و بسر ہو اور اس کی آنکھیں. یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ یہ کٹ ہے نا, ہماری آنکھیں بند ہے لیکن ایک کٹ لگا تو ہم کھل گئی. اسی طرح کان کیا ہے, کٹس ہے نا, تو ہم یہاں اپنے کانوں اور آنکھوں کو کٹس کہتے ہیں. اگر یہ آنکھیں اللہ بند کر دے, ادھر سی دیا جاتا تو آنکھیں بھی بند ہوتی کان بھی بند. تو انسان خاص طور پہ اپنے فیچرز کی بات کرتا ہے کہ میرا یہ چہرہ اللہ کے آگے کیوں نہ جھکے کہ جس نے اس نے اتنے پیارے کٹس لگا دیے. بحولی ہی و قوتی ہی, اپنی قدرت اور اپنی طاقت کے ساتھ. تو بہرحال جب مشرکین نے بھی اس پہ سجدہ کیا اور بعد میں پتا چلا کہ جسے اس نے نہیں کیا تھا وہ کفر پہ مرا, تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نان مسلم کو کچھ اشارے بھی دکھا دیتا ہے کہ جو ان کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. پھر سورت سواد کا ایک سجدہ, یہ ایک بڑا انیوژل سا واقعہ آپ ابھی سنیں گے. سجدہ تو سواد, آپ کو پتا نا کہ سواد کے نام پہ ایک سورت ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سواد لیس من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا سورت سواد کا سجدہ ضروری نہیں ہے, البتہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے دیکھا. اب اس میں ایک سجدہ ہے, اصل میں اس سورت کی جو تفسیر آپ اس میں پڑھیں گے نا تو اس سورت کو بھی سجدہ کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا, ایک روایت میں آتا ہے. تو اس میں حضرت داؤد کے سجدے کی ذکر ہے جو کہ توبہ کے لیے تھا, تو اس کی پیروی میں ہم بطور شکر سجدہ کرتے ہیں, نسائی کی یہ روایت ہے. تو کیا پتہ چلا کہ سورت سواد کا جو سجدہ ہے وہ بھی باقی سجدوں کی طرح مسنون ہے, لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہ نہیں ہے. پھر مسلمانوں کا مشرکین کے ساتھ سجدہ کرنا, حالانکہ مشرک پلید اور بے وضو ہوتا ہے, ابھی ہم نے سورت نجم کے واقعے میں پڑھا, تو کیا نان مسلم بھی سجدے کر سکتے ہیں؟ تو آئیے دیکھیے. سجود المسلمین مع المشرکین والمشرک نجس لیس له وضوء. وحدیث رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد بالنجم تقدم قریبا من روایت ابن مسعود وزاد فی هذه الروایہ وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس رواه البخاری. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نجم میں سجدہ فرمایا, جو ابھی روایت اوپر گزر گئی جب نے بھی پڑھی ہے. اس روایت میں اتنا اضافہ کہ آپ کے ساتھ اس وقت مسلمانوں, مشرکوں, جنوں اور انسانوں نے سجدہ کیا. تو امام بخاری اس بات سے ایک دلیل لے کر آئے, بڑی اہم دلیل ہے, دیکھیے گا. کسی مشقت کے پیش نظر سجدہ تلاوت وضو کے بغیر کیا جا سکتا ہے, یہ مطلب ہے. تو پھر ظاہر اگر مشرک کر سکتا ہے تو ایک عورت جو پیریڈس میں وہ بھی کر سکتی ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ پیریڈس میں ہم سجدہ کریں نہ کریں, ویسے ہی آپ بیٹھے ہوئے ہیں سجدے کی پوزیشن میں تو ویسے بھی جا سکتے ہیں. نماز نہیں پڑھی جاتی, نماز کے اندر جو سجدے ہوتے ہیں وہ نہیں کیے جاتے, باقی تو کیے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ جان بوجھ کے بے وضو نہیں ہونا چاہیے, اور بے وضو ہونے کی وجہ سے سجدہ چھوڑنا نہیں چاہیے, یہ مراد ہے. پھر ایک سوال آتا ہے کہ کچھ سجدے کی آیت پڑھے لیکن سجدہ نہ کرے, پھر کیا ہوگا, کیا گناہ ہوگا؟ من قرأ سجدۃ ولم یسجد, جس نے آیت سجدہ پڑھی مگر سجدہ نہ کیا, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ انہ قرأ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم والنجم فلم یسجد فیہا. حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورۃ نجم تلاوت کی تو آپ نے اس میں سجدہ نہیں فرمایا. تو اب ہر وقت سجدہ کرنا ممکن نہیں ہوتا, آپ کے میرے لیے کیا پتہ چلا کہ اگر مجبوری ہو, مشکل ہو تو سجدہ نہ کرے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, لیکن کر لے تو اجر بہت ہے, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سجدہ تو اذا الشمس انشقت, یعنی آگے قرآن کی مختلف صورتوں میں جو سجدے اس کے دلائل لیے جا رہے ہیں کہ آپ میں کیسے کہہ سکتا ہے کہ سورت سواد میں سجدہ ہے, آپ اور میں کیسے جانے کہ سورت انشقت میں سجدہ, کیونکہ اس کی دلیل ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قرأ اذا السماء انشقت فسجد بها فقیل له فی ذلک قال لو لم ار النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسجد لم اسجد. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سورت اذا السماء انشقت پڑھی تو اس میں سجدہ کیا. اس کے متعلق ان سے دریافت کیا گیا تو کہنے لگے، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے نہ دیکھتا تو میں بھی سجدہ نہ کرتا۔ دیکھیں یہاں سے دلیل مل گئی کہ صحابہ کوئی ایسا کام کرتے ہی نہیں تھے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو۔ بعض وقت نماز میں ایسے سجدہ کی تلاوت مکروہ خیال کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ پر اعتراض کی یہی وجہ تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، تو آج کے دور میں اب کیا ہوگا؟ نماز کے دوران خاص طور دیکھیے تراویوں میں تو پورا قرآن پڑھتے ہیں ہم لوگ، تو اب قرآن میں جہاں آیت سجدہ آئے گی تو کیا وہ نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے، اور امام بھی سجدہ کریں گے تو پیچھے مقتدی بھی ان کے پیچھے سجدہ کریں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے یا سن رہا ہے جہاں سجدہ نہیں کر سکتا، بہت سارے لوگ ہیں، بھرا ہوا ہے ہال، تو کیا کرے؟ اس کا طریقہ دیکھیے گا۔ ملم یجد مودیل للسجودی من الزحام، وہ شخص جو ہجوم کی وجہ سے سجدہ تلاوت کے لیے جگہ نہ پائے تو وہ کیا کرے؟ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرا علینا سورۃ فیہا السجدۃ فیسجد ونسجد حتی ما یجد احدنا مکانا لمودی جبہتی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے سجدے والی سورت تلاوت فرماتے تو آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی سجدہ کرتے، یہاں تک کہ ہم میں سے کسی کو اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ نہ ملتی۔ کیا پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورت پڑھتے تو سجدہ ایسے ہلکا سا جھک جانا، یعنی پیچھے جگہ بھی نہیں مل رہی ہے، جیسے بعض دفعہ آپ گاڑی میں بیٹھے تلاوت سن رہے ہیں، آگے دوسری سیٹ ہے کچھ بھی، تو ہلکا سا جھک جائیے تو بھی جھکا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری ایک اور چیز یہ کہ اگر فوری جگہ نہ ملے نہ کر سکے تو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، اگر جگہ نہ بنے سجدہ کرنے کی تو اس کو بعد میں کر لیجیے تو بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ جو سجدہ تلاوت کے بارے میں ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، حدیث میں پڑھ رہے ہیں، تو تقریباً 15 آیات ہے جن میں سجدہ ہوتا ہے۔ سورت حج میں 2 سجدے ہیں، یہ اس کی ایک یونیک بات ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ عام حالات میں جب بھی تلاوت ہو جو بھی آیت آئے اس پہ سجدہ کر لینا چاہیے، اگر کبھی نہ کر سکیں تو بعد میں کر لیں، بعد میں بھی نہیں کر سکے تو گناہ نہیں ہوگا، کریں گے تو اجر ملے گا، نہ کریں تو اجر نہیں ہے۔ پھر اگلی بات یہ کہ عام حالات میں باوضو رہنا چاہیے، لیکن کسی وجہ سے اگر وضو نہ ہو یا وضو کے رستے کی رکاوٹ ہے، مثلاً کفر ہے، شرک ہے، یا پیریڈز ہے، یا کوئی ایسی حالت ہے، تو سجدے کے لیے جھک جانا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، اٹھنا بھی کافی ہے، ایکسٹرا نیکی ہے جو کر رہے تو اگر مل جاتا، ٹھیک ہے۔ جی عام طور پر یہ دعا پڑھنی چاہیے، سجد وجهی للذی خلق وصور وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، لیکن اگر یاد نہیں ہے تو پھر کم از کم سجدے کی جو دعا ہے سبحان اللہ العلی وہ پڑھ لیجیے، لیکن یاد کر لینی چاہیے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بہرحال سے دوسری پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلی بہت ہی اہم بات ہے، نماز قصر کا بیان، سفر کی نمازیں کیسے پڑھیں۔ اس میں ہمیشہ لوگ بھول کھاتے ہیں، جب کہیں جائیں تو عموماً سوالات اٹھتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیں کتاب و تقصیر صلاتی، قصر، قصر کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے کرنے کو۔ تو سفر میں نماز چونکہ چھوٹی ہو جاتی ہے اسی لیے اس نماز کو نماز قصر کہتے ہیں۔ اچھا آپ قاف کی جگہ کاف بول دیں قصر، یا سواد کی جگہ سین بول دیں، قصر توڑنے کو کہتے ہیں۔ تو قصر، قاف سواد، قاف کو قاف اور سین کو سین کر دیا، سواد کو سین کر دیا، تو قصر میں نے توڑنا، تو وہ تو کوئی نماز نہیں ہوتی، تو لہٰذا ہمیں اپنے مخارج کو بھی فکس کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بارے میں چند باتیں، پہلا سوال، نماز قصر اور مسافر کتنی اقامت پر قصر کرے، یعنی کتنے دن ایک جگہ جا کے رہے کہ اس میں قصر ہوگی۔ ما جا فی تقصیری وکم یقیم حتی یقصر، بڑا اہم سوال ہے نا لوگوں کا۔ اب اس کی ساری حدیثیں کٹھی پڑھ لے، میں ان سے خلاصہ کروں گی، پہلی ایک حدیث دوسری سے ہی پریشان نہ ہو جائیے گا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 یقصر، رواہ بخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں 19 دن ٹھہرے اور اس عرصے میں قصر کرتے رہے۔ اب آپ نوٹ کیجئے گا، ہجرت کے 4th سال قصر کی اجازت نازل ہوئی، سورۃ نساء میں وعید موجود ہے۔ فجر کی فرض نمازوں میں قصر نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس سفر میں قصر کی اجازت ہے جو گناہ کی نیت سے کیا جائے کہ چلو جی ہم نماز تھوڑی کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے سنت کی اتباع کیا ہے کہ دوران سفر قصر نماز پڑھی جائے، اگرچہ پوری پڑھنی بھی جائز ہے لیکن قصر پڑھنا افضل ہے۔ اب حدیث میں جس سفر کا ذکر ہے اور 19 دن ہے، اور یہ ہمارے کلچر میں بڑی معروف بات پیش کی جاتی ہے کہ 19 دن تک پھر قصر ہوگی، تو نوٹ کیجئے گا کہ فتح مکہ کا موقع تھا، ہنگامی حالات تھے، پتہ بھی نہیں تھا کب جائیں گے، فرصت کے لمحات میسر آنے کا علم نہیں تھا، اس لیے آج جاتے ہیں، آج جنگ ختم ہوتی ہے، کل ہوتی ہے، کل ہوتی ہے، تو کیا ہوا، 19 دن گزر گئے، تو آپ اتنے دن پڑھتے رہے۔ لیکن اگلی دوسری روایات سے بھی یہ بات پتہ چلے کہ آپ کو کہ عام حالات میں، جیسے کہ ہم لوگ عموماً سفر کرتے ہیں، پلاننگ سفر والی ہوتی ہے، تو تین دن یعنی جس کو آپ کہہ لیں کہ چوتھا دن جب آ جاتا ہے، اس وقت تک قصر کی جا سکتی ہے، اور مسافت اتنی، بعض لوگ 9 میل کی بات تو کرتے ہیں، لیکن دو چیزیں سمجھ لیں۔ 19 والی روایت آپ نے پڑھ لی، یہ روایت کون سی ہے؟ میں آپ کو اس کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل سے سمجھانا چاہتی ہوں۔ آپ یہاں سے پاکستان گئے، آپ 20 دن کے لیے گئے، آج آپ لاہور اترے، پھر آپ میں سے بہت سارے وہاں سے نکلے تو کھاریاں چلے گئے، کھاریاں گئے 2-4 دن کے بعد آپ کہتے ہیں جہلم میں خالہ رہتی، ان کو ملاتے ہیں، جہلم گئے تو کسی کا دل چاہا چلے پنڈی میں چلتے ہیں، وہاں چلتے ہیں، وہاں سے اٹھے تو آپ اسلام آباد چلے گئے، وہاں گئے کہتے ہیں چلو ذرا مری بھی دیکھا ہے، بھلا ناروے اچھا ہے کہ مری اچھا ہے، آپ اٹھے تو مری چلے گئے۔ اب 20 دن میں آپ ادھر سے ادھر گھومتے ہی رہے تو آپ 20 دن پوری کسر ہی پڑیں گے، کیونکہ آپ ٹکے نہیں ایک جگہ۔ آپ ایک جگہ جائیں اور وہاں سے ادھر سے ادھر گھومتے رہیں گے تو وہ آپ کی قصر ہے، لیکن اگر آپ یہاں سے سیدھا لاہور گئے اور لاہور سے واپس آپ آ گئے اور آپ کی ٹکٹ بک تھی، آپ ایوری تھنگ اسکیجول تھی کہ آپ 15 دن ہے، 12 دن ہے، 20 ہے، تو بس آپ پھر پوری ہی پڑیں گے۔ ہاں آپ شروع سے ہی پلاننگ کر کے گئے 3 دن رہنا اور 4th دن واپس آ جانا ہے، تو پھر 3 دن قصر ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ایک وہ حالات ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ واپس کب جانا ہے، 6 ماہ بھی گزر سکتے ہیں آپ کیسے، ابھی ادھر ابھی ادھر، ابھی آج ٹکٹ ہوتی آج جاتے تو قصر چلتی رہے گی۔ تو جو مجھے بات سمجھ آتی ہے نا، قصر کا تعلق کیفیت سے بھی ہے۔ آپ سمجھیے کہ سہولت کیوں ملی؟ آج کے دور میں تو لوگ کہتے ہیں کہ گھر والے کو قصر پڑنی چاہیے جتنا وہ کام کرتا ہے، ایک تو مہمان نے کام کو نہیں کرنا، روب چلانا ہے ڈالنا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے قصر نمازیں بھی وہ تھوڑی پڑے۔ لیکن آپ اس کی حکمت سمجھیں کہ اسلام کو نا یہ جو روٹین لائف چل رہی ہوتی ہے بڑی اچھتی ہے، اس میں ایسی اسٹیبل ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے ابھی گھر جائیں گی، یہ کریں گی، وہ کریں گی، آج کپڑے دھوئیں گی، آج استری کریں گی، یہ ہر چیز روٹین پہ۔ سفر میں کوئی چیز روٹین پہ نہیں ہوتی، سفر بذات خود ایک عذاب کا ٹکڑا کہلاتا ہے۔ تو اللہ نے سفر میں یہ چیز سہولت دے دی کمی کی۔ ایک اور وجہ، اسلام میں سفر ہمیشہ بامقصد ہوتے ہیں، بے مقصد سفر نہیں کرتا بندہ، مقصد کے ساتھ گیا۔ اب اگر وہاں گیا، ابھی ظہر پڑی، پھر عصر کا وقت ہو گیا، پھر تھوڑا سا کام شروع کیا تو مغرب ہو گیا، پھر پتہ چلا دن ختم ہو گیا، تو اسلام کہتے ہیں کہ تم نمازوں کو مختصر بھی کر لو اور جمع بھی کر لو، تو لہٰذا کام ختم کرو اور جلدی سے واپس آؤ۔ باہر جائے تو سب سے پہلا گول کے آنا چاہیے کہ ایسا نہ ایسا ہم گھر واپس پہنچے۔ تو لہٰذا یہ سفر کی نماز کم کرنے کی وجہ کیا تھی؟ بے چینی۔ لیکن اگر اب آپ کہیں گئے اور اسٹیبل ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، مزے سے بیٹھے ہیں، صبح بھی چائے آپ کے سامنے آ رہی، شام کو بھی آ رہی اور لوگ مل رہے ہیں، تو پھر آپ پوری پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لحاظ سے ہاں 3 دن تک کا سفر ہے تو پھر آپ قصر پڑیں گے، پھر قصر پڑنے کا زیادہ اجر ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی نماز پوری پڑھ لیں، ہمیں کون سے کام ہے، نہیں، تحفہ ہے اللہ کا، آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اللہ نے اپنی طرف سے یہ گفٹ دیا، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اب میری بات دیکھیے، انس رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الى مکہ فکان یصلی رکعتین رکعتین حتی رجعنا الى المدینہ قلت اقمتم بمکہ شیئا قال اقمنا بها عشرا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ سے مکہ تک گئے، آپ اس دوران 2-2 رکعت پڑھتے رہے یہاں تک کہ ہم لوگ مدینہ لوٹ آئے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے مکہ میں کتنے دن قیام کیا، آپ نے فرمایا ہم وہاں 10 دن ٹھہرے۔ اب آپ یہاں پھر دیکھیے، 10 دن تک رہے اور آپ نے تو قصر پڑی، ہم کہہ رہے ہیں 3 دن کے، تو آپ دیکھیے کہ آپ جب حج کے لیے گئے تو کیا پورا وقت مکہ میں رہتے ہیں؟ نہیں، آپ دیکھیے کہ سفر کا حجت الوداع ہے، 8 ذوالحج تک تو مکہ میں رہے قصر کی، پھر 8 کو نکلے ذوالحج سے تو مینا چلے گئے، ظہر کی نماز آپ نے مینا میں ادا کی، تو مدت اقامت 4 دن تک نماز قصر کی جا سکتی ہے۔ آپ مکہ میں 4 ذوالحج کو پہنچے تھے، تو بات وہی ہے جو ابھی میں نے آپ کو سمجھائی کہ ابھی مکہ میں، اب مینا میں گئے، مزدلفہ میں گئے، عرفات ہے ادھر، تو وہ مسلسل سفر ہی ہوتا ہے، تو اس میں پھر قصر پڑی جائے گی، ٹھیک ہے؟ آج بھی آپ نے دیکھا اللہ آپ کو حج کروائے، حج والے دن بھی آپ قصر پڑتے ہیں، ظہر اور عصر کو جمع بھی کرتے ہیں، بعض دفعہ صرف فرض پڑھتے ہیں۔ اللہ کے بندے اتنے پیسے لگا کر گئے، وہاں جا کر نمازیں بھی تھوڑی پڑی، بس اللہ کہہ رہا ہے، کیونکہ حج کا اصل جو مقصد تھا وہ آپ کو بھاگ دوڑ کرا کے اللہ نے دیکھ لیا، گرمی پسینہ بھوک بغیر گھر کے، تو اللہ تعالیٰ لمبی لمبی نمازوں سے نہیں، اپنے حکم کی اتباع کرنے سے بندے سے خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے تھوڑے سے سوال اٹھے کہ حج کے دنوں میں ہم کیا کریں گے. تو صلاۃ بمنا، منا میں نماز کا کیا طریقہ ہوگا، قصر کریں گے، کیسے کریں گے؟ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنا رکعتین و ابی بکر و عمر و ما عثمان صدر من امارته ثم اتمها. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ منا میں دو دو رکعت پڑھی، اور حضرت عثمان کے ساتھ بھی شروع خلافت میں دو ہی رکعت پڑھی، اس کے بعد انہوں نے پوری نماز پڑھنا شروع کر دی. بات واضح ہے. ایام حج میں منا، عرفات اور مزدلفہ میں نماز قصری پڑھی جائے گی. سفر حج کی بنا پر یہ رعایت ہر حاجی کے لیے. حضرت عثمان نے ایک خاص عذر کی بنا پر نماز پوری پڑھنا شروع کر دی تھی، اگرچہ عبداللہ بن مسعود نے اس پر اپنی سخت ناگواری کا اظہار کر دیا جو اگلی روایت میں آ رہی ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہم عقل کو استعمال کریں تو ہم تو اور ایکسٹرا نمازیں پڑھیں، لیکن عام نمازیں بھی چھوٹی ہو رہی ہیں کیونکہ سنت ہے. یہی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ جس کام کو اللہ کے نبی نے کیا ہم بغیر عقل استعمال کر کے کر لیں. ٹھیک ہے. عن حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنا ركعتين. حضرت حارثہ بن وہب سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت امن منا میں دو رکعت نماز قصر پڑھائی، یعنی دم نہیں تھی لگی ہوئی، کوئی خوف نہیں تھا، پھر بھی آپ نے دو رکعت ہی پڑھی. اگرچہ قرآن میں سفر میں قصر کرنے کو ہنگامی حالت سے شروع کیا گیا، یعنی کنڈیشنل بتایا گیا، تاہم اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دوران سفر بحالت امن بھی قصر کی جا سکتی ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ لما قیل له صلى بنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بمنا اربع رکعات استرجع ثم قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنا رکعتین وصلیت مع ابی بکر رضی اللہ عنہ بمنا رکعتین وصلیت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بمنا رکعتین فلیت خزی من اربع رکعات رکعتان متقبلتان. اب دیکھیے صحابہ کا عمل اور ان کا عقیدہ کیا تھا. حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ حضرت عثمان نے منا میں چار رکعتیں پڑھی، یعنی یہ کب انجوئل چیز ہے. صحابہ نے تو اللہ کے نبی کی طرح پوری پڑھی تھی، تو صحابہ کو یہ عجیب لگا. تو حضرت عثمان نے جب چار پڑھی تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یعنی افسوس کا اظہار کیا، غم کا اظہار کیا، اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں دو رکعتیں پڑھی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق کے ساتھ بھی منا میں دو دو پڑھی، کاش کے چار رکعت کی بجائے میرے حصے وہی دو مقبول رکعتیں آئیں. کیا پتا چلا کہ وہ دو بہتر ہیں جو نبی کی اتباع میں تھی، اور یہ چار درست نہیں ہیں. پھر روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عبداللہ بن مسعود کے نزدیک دوران سفر قصر کرنا واجب ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو صرف انا للہ پڑھنے پر اکتفا نہ کرتے بلکہ بتاتے کہ آپ نے غلط کیا، چار کیوں پڑھی ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ جب اختلاف کا ڈر ہو اور شر پھیلنے کا خطرہ ہو تو پھر بات آدھی کر کے اگلے کو سوچ دے کر خاموش ہونا چاہیے. ہاں اگر سفر کے دوران پوری نماز پڑھنی بدعت ہوتی تو پھر وہ اس سے ضرور بولتے. تو عام رویہ کیا ہونا چاہیے کہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ چھوٹی پڑھیں، قصر پڑھیں، لیکن اگر کوئی کسی بات میں آ کر پوری یا زیادہ پڑھتا ہے تو پھر اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے. آج ہمارا مسلمانوں کا مسئلہ کیا کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں بحثیں بہت کرتے ہیں اور دوسروں کو جھٹلا کر خود کو سچا ثابت کرتے ہیں، اور بعض دفعہ فرض بھی نہیں لوگ پڑھتے اس پہ بحث نہیں کرتے، لیکن نفل چیزوں کو ہم بہت زیادہ اس طرح سے کھینچ لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض دفعہ مسجدیں بھی دو دو ٹکڑوں میں ڈھل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. انشاءاللہ اس کو بعد میں کنٹینیو کریں گے کہ کتنی مسافت پہ ہو، اور خاص طور میں پھر سفر میں کیسا گاڑی پہ بیٹھ کے پڑھیں گے، کھڑے ہو کے پڑھیں گے، یہ سارے مسائل اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آتے جائیں گے. چلیے، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله اللہ کے توفیق سے ہم نے اپنا یہ بھی سیشن کمپلیٹ کیا اور بہت ہی ڈیٹیلڈ اور انفارمیٹیو بھی تھا. آپ کو بھی کافی ساری نئی چیزیں پتہ چلی ہوں گی, ایسے ہے؟ الحمدللہ. چلیں ہم اس کا کوئک سا ریکیپ کر لیتے ہیں. پہلے جو دو ہم نے چیپٹر کیا ان کا کر لیتے ہیں, پھر جو قصر نماز والا اس کو ہم جب پورا کریں گے تو اس کے ساتھ ہی کریں گے, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ پہلے ہم نے کیا کتاب القصور, ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ایک لسٹ بنائی ہوگی, چھوٹی سی ایک ایکٹیویٹی کریں کہ جیسے ہوتا ہے نا ہینڈ آؤٹ بنا لیں کوئی چھوٹا سا بک مارک, اس پہ لکھ لیں پوائنٹ کے ساتھ کہ کیا کیا کرنا ہے. تو کیا کیا مضمون طریقہ ہے کہ اگر سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو ساری اگر حدیث کا ہم خلاصہ کر لیں تو کیا ہے, کیا آپ نے سیکھا کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دعا کرنی ہے, ٹھیک ہے, گڈ, ٹھیک ہے, تصویر, نماز پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, گڈ, ماشاء اللہ, خطبہ, نماز کا خطبہ بھی ہوگا, ٹھیک ہے, اور پھر صدقہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی ہے, ٹھیک ہے, گڈ, اور بعد جماعت نماز کا اہتمام کرنا ہے نا. اگر ہم نہیں بھی کہیں جاتے تو امام نہیں ملتا تو کوئی بھی جو زیادہ جس کو نالج ہے تھوڑا سا قرآن کا زیادہ تو وہ کرے گا, ٹھیک ہے, یا گھر میں بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو غلام آزاد کرنا جو ہمارے تو کسی کا قرض ہم ادا کر سکتے ہیں, صدقہ کر سکتے ہیں, مقصد یہی ہے کہ اس کو مصیبت کے وقت میں اذکار کرنے, ٹھیک ہے. الحمد للہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زیادہ ان کو ڈر لگتا تھا اس بات سے کہ یہ قیامت نہ آ جائے نا کہیں. تو کس کو یہ ڈر زیادہ لگتا ہے؟ جس کو اللہ کا جتنی زیادہ خشیت ہوگی اس کو ہی یہ احساس ہوگا نا, ورنہ تو آپ نے دیکھا لوگ سبحان اللہ اس بات کو بھی فن بنا لیتے ہیں کہ کبھی میں نیوز میں سنتی ہوں ساحل سمندر پہ لوگ جمع ہو رہے ہیں چاند کا وہ گہن اس کو دیکھنے کے لیے, یا بہت ساری بدعات بنائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اپنی نشانیاں دیکھنے والا بنا. اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے دکھاتے ہیں نا, ہمیں نشانیاں دکھاتے ہیں یہ کہ اس طرح قیامت بھی آ سکتی ہے, جس طرح چاند کو گہن لگ سکتا ہے, سورج کو لگ سکتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پکڑ سکتے ہیں نا. اور نماز کا کیا طریقہ, کیا اسپیشل اس کی جو ہے ایک خاص اس کا طریقہ ہے, اس میں کیا ہے اس کی کہ دو رکعت نماز ہے اور ہر رکعت میں کیا ہوگا, بابا گرنتھ قرت کریں گے, ٹھیک ہے, دو رکوع ہوں گے نا, دو دو قیام اور دو رکوع. نارملی ایک رکعت میں ہم ایک قیام اور ایک رکوع کرتے ہیں, جس میں میں دیکھا کہ دو قیام ہے اور دو رکوع ہے نا. تو یہ اس کی اسپیشل اس کی تھی, اس نماز کی اور کسی میں نہیں ہے جو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان نشانیوں سے عبرت لینے والا بنائے, ہے نا. تو انشاءاللہ اس کو بہت زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے, اسپیشلی ہمارے انڈو پاک کلچر میں اس کی بالکل بھی اویئرنیس نہیں ہے نا. تو آپ میں سے کوئی کرے گا انشاءاللہ کہ اس کو بنائے اور اس کو آپ کے بھیجے, ہم آپ کے لیے اس کو لگا دیں گے ویب سائٹ پہ, آپ کے لیے سب کا جاریہ بنے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اور آپ یا خوبصورت سا میسج بنا کے اس کو میسج بھی کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ یا کسی بھی میڈیا پہ اس طرح انشاءاللہ, کہ گرہن کے وقت لگنے کے کیا کام ہے نا, مضمون طریقہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا پھر تلاوت جو ہے قرآن کی تلاوت کا تذکرہ, اس کا دیکھیں کیا یہ فرض ہے, نہیں نا, سنت ہے. اور پھر یہ کہ دوسرا یہ کہ کتنے ہیں سجدے, لوگوں میں پتہ چلتا ہے کتنے ہیں اس میں, قرآن میں 15 ہے, ہے نا. اور وہ بھی ہمیں جتنے پتہ چلتا ہے کہ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مضمون طریقہ, تو اس میں ہمیں کوئی اس میں بحث کی نہیں. اور اس کی دعا مجھے امید ہے, میرا گمان ہے کہ آپ سب کو یاد ہوگی انشاءاللہ, ہے نا, سجدے کی ہے, یاد ہے, الحمدللہ. تو پھر ہم اب ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں کہ ہم کسی ایک اور کو یاد کرائیں گے, ٹھیک ہے. اگر ہمیں یاد ہے, جن کو نہیں یاد وہ خود کریں گے, اور اگر یاد ہے تو ہم کوشش کریں گے کسی کو اپنے گھر والوں میں سے, فرینڈ میں سے, ان کو یہ دعا یاد کروائیں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے, نہیں نا, اگر بہتر یہ ہے کہ ہو, لیکن اگر نہیں ہے تو بھی کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اگر سجدے کی جگہ نہیں ہے تو اس کو بعد میں کیا جا سکتا ہے, اس وقت پوسٹ پون کر دیں ہم کسی وجہ سے, ڈرائیو کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں تو بعد میں کیا جا سکتا ہے, بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے. اور ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ اسی وقت ہم اپنے سر کو جھکا لیں, اپنے آپ کو جھکا لیں سجدے کی طرح اور دعا پڑھ لیں, یہ بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو الحمدللہ دین میں ہمارے بہت زیادہ آسانی ہے. تو موقع کی مناسبت سے بہتر یہ کہ ہم کریں, اس وقت نہیں کر سکتے سر چھپا دیں تو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, وضو کو بھی ضرورت نہیں. تو الحمد للہ ہم اس کو یہیں پہ رکھیں گے, ہمارے پاس آج ٹائم اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ والا جو ہے ہم جب اس کو کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر اسی کے ساتھ ہم اس کو کریں گے. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ. جزاکم اللہ خیر. ابھی آپ لوگوں کی بریک کا ٹائم ہے, 10 منٹ کی آپ بریک لیں, اس کے بعد ہم اپنی کلاس کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
يا ذا الحسنى يا خالقنا قدرانا نسألك وأنت المسلم نسمع عفوك سبحانا.
يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار, يا خالقنا يا رب لعبيدك نير الدار, واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب.
يا رب
المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد. القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن ظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير.
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض.
يا العزيز القدوس المعطي المحيط الحكيم العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الكافي الرزاق الخلاق الحق الحليم.
مالك الملك الملك المليك مولى الوكيل الأول الجميل.
مالك الملك الملك المليك مولى الوكيل الأول الجميل العالم الحاكم المقدم الأكرم. ذو الجلال والإكرام السلام القيوم
السلام القيوم الحكيم
المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني.
يا خالقنا يا رب
واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ہمارے فیک ٹائم ختم ہوا الحمد للہ امید ہے کہ آپ لوگ واپس آ گئے ہوں گے اپنے اپنے پیسز کے پاس اور ریڈی ہوں گے اپنے نیکسٹ سیشن کے لیے آپ کا نیکسٹ سیشن ریڈنگ کا آج آپ اپنے اپنے مصحف اور مائک کے ساتھ ریڈی رہیں ٹھیک ہے سسٹر ہے نا اگر آپ ہمارے ساتھ آتے ہیں الحمد للہ میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں ان شاء اللہ جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ جی میں بھی خیریت سے ہوں ہم سورۃ القلم پڑھے تھے اور ہم نے آج پڑھنا ہے آیا نمبر 43 سے جی ہینڈ ریز کر لیجیے جنہوں نے آج لیسن سنانا ہے تو آیا نمبر 43 سے لے کر 47 تک فرسٹ سسٹر آپ پڑھیے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمین ویاکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اوکے, آپ کا جو آئین ہے نا وہ کافی پلیسز کے اوپر بہتر آیا ہے, جیسے یو دا اولا تو فیسٹ حمزہ سے ڈسٹنگ ساؤنڈ تھی, لیکن جب آپ نے پڑھا نا ورڈ اعوذ باللہ تو اس میں یہ ساؤنڈ نا اعوذ لگ گئی تھی, اعوذ جیسے ڈبل حمزہ کی ساؤنڈ آ رہی ہے. تو اس میں آپ نے اس ورڈ میں تھوڑا سا آئین کو پریکٹس کرنا ہے مزید. اعوذ باللہ, کیا ایسا بھی پاسبل ہے کہ آئین آپ کا بما کے ساتھ بھی کر رہا ہو؟ تو آئین مضموم کو تھوڑا پریکٹس میں رکھیے, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. پھر یہاں پہ جو ورڈ آیا تھا خوشیعتن, خو کے اندر جو رننگ کی ساؤنڈ ہے وہ ایبسنٹ تھی, اس میں آپ نے تھوڑا سا رن کرنا ہے ساؤنڈ کو. خو ایئر کی ساؤنڈ بھی ہوگی اور ساؤنڈ اٹسیلف بھی آپ کو نا رن کرتی ہوئی سنائی دے رہی ہوگی. خوش آئٹن. پھر جتنے ہم آئے ہیں نا اس میں آپ کا بما ویک تھا, جیسے اب فو رو ہوم, اب فو رو ہوم, پھر وہ ہوم, پھر اسی طرح سے وہم سنت دری جو ہوم. تو اس کو بالکل تھوڑا سا اور سرکل کریں, جیسے پیچھے والے لیٹر کا سرکل ہے نا سنت دری جو ہو, ایک جیسا لیول ہونا چاہیے. جو ہوم یوں نہ ہو, جو ہوم نہیں, جو ہوم, ٹھیک ہے؟ اس کا دونوں کا لیول غما کا ایک جیسا ہی ہوگا. پھر رو ساکن جو تھے وہ آپ کے لائٹ تھے, جیسے تروحکوہم, پھر فذرونی. رو ساکن کے اوپر آپ نے تھوڑی سی اور ابھی پریکٹس کرنی ہے. یہاں پہ 46 آیا میں جو ورڈ آ رہا ہے میم رو میم, تو آئی ہوپ تو کہ آپ نے صفات تھوڑی بہت شروع کی ہوں گی ابھی. اور یہاں پہ نا غین میں ہم تھوڑا رن کرتے ہیں ساؤنڈ کو, یعنی رخاوا ہے اس کے اندر, تو آپ کی جو ساؤنڈ ہے وہ بہت جلدی بریک ہو رہی تھی. مغ رو میم مغ, یوں نہیں روکیں گے, مغ مغ ساؤنڈ کو رن ہونے دیں. مغ رو میم مسقلون, ٹھیک ہے؟ پھر آگے 47 میں جو اخفا تھا اس کی ٹائمنگز کم تھی. عندہم, یہاں پہ آپ کی اخفا کی ٹائمنگز اور ہوں گی, یعنی غنہ کامل کر کے ہم اس کو پڑھیں گے. عندہم الغیب, اور لاسٹ میں فہم یکتبون. کاف میں ہم سے پہلی آواز اس کی بریک ہوگی, یعنی شدہ کی آواز آئے گی, اور پھر اس کے بعد آپ اس میں ہمز کریں گے. یک یکتبون, ٹھیک ہے؟ اس کی ہمز بھی تھوڑی مسنگ تھی. جی ان شاء اللہ ان کے اوپر پریکٹس کیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ. نیکسٹ سسٹر آپ انہیں آیات کو پڑھیے 43 سے لے کر 47 تک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كان وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمین و یاکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ. اوکے اپنا تھوڑا سا بھی کچھ صفات ہیں, صفات آپ لوگ کہاں تک پڑھ چکے ہیں مجھے بتائیے تھوڑا سا تاکہ میں اس کے حساب سے آپ کو گائیڈ کروں. لاسٹ کلاس میں آپ لوگوں نے رولز کی کلاس میں کون سی کوالٹیز کی ہیں؟ آپ لوگوں نے صفات شروع کی ہے ابھی کہ نہیں شروع کی؟ اچھا صفات نہیں ابھی شروع کی, ٹھیک ہے صحیح ہے. آپ کی ریڈنگ میں زیادہ تر صفات کے کچھ ایرر تھے. اس میں آپ نے نا یہ یاد رکھنا ہے کہ جو جیسے را کا لیٹر ہے یا میم کا لیٹر ہے یا نون کا لیٹر ہے, لام ہے, یہ کچھ لیٹر ایسے ہیں جب یہ ساکن کی حالت میں ہوتے ہیں نا تو آپ نے ان کو تھوڑا ٹائم دینا ہوتا ہے, بہت جلدی نہیں ان کے اوپر سے گزرتے, بہت زیادہ بھی ٹائم نہیں دیتے, تو یہ تھوڑے سے جیسے موو کر رہے نا, آپ کہہ سکتے کائنڈ آف کلکلا ہو رہا ہے ان کے اوپر. و ام لی لہم, ام نہیں, و ام لی, ام لی, بالکل آواز ختم ہو جائے گی, پھر آپ لام کو سٹارٹ کریں گے. پھر اسی طرح سے ام عندہم الغیب, تو یہاں پہ بھی الغیب یعنی الغیب, ال یہ ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے, الغیب بالکل لام کی آواز ختم ہو کر پھر غین سٹارٹ لیتے ہیں. الغیب بہذا الحدیث, الحدیث یعنی تھوڑا آپ ٹائم دیں گے نا تو وہ خود ہی لیٹر کی ساؤنڈ اپنے مخرج پر تھوڑی دیر رکے گی اور باؤنس کی آواز نہیں آئے گی. بہذا الحدیث, ٹھیک ہے, فذرنی, فذرنی, ذرو نہیں, فذرنی ابھی بھی کرنا ہے اور مخرج پر تھوڑی دیر آپ نے اس کو روکنا بھی ہے کہ یہ ساؤنڈ موو نہ کرے. پھر 46 میں جو اخفا تھا وہ آپ کا ہیوی ہو رہا تھا, اجرو نہیں, اجرو رو ہیوی, اور پھر آپ نے نا اپنی ٹنگ کو بھی اسٹریٹ کرنا ہے اور لپس کو بھی فا کے مخرج پر لے کر آنا ہے, یعنی اوپر والے جو دو دانت ہیں وہ نیچے والے لپس کے اوپر آ جائیں گے. اجرو فہم, تو آپ دیکھیں کہ رو کیسے ہیوی سے لائٹ ہو رہی ہے ساؤنڈ, اجرو فہم, ٹھیک ہے. پھر جو لیٹر تا ہے اس کے اوپر آپ تھوڑی پریکٹس کریں کہ شارپ ٹپ کو یوز کرتے ہوئے نا ہم نے اس میں تھوڑی ایئر بلو کرنی ہوتی ہے کیونکہ آپ کی اس میں ہمس نہیں آ رہی, جیسے خوشی آتا, تو یہ بالکل تن تن آواز نہیں ہے, تن میں نا بہت زیادہ ایریا لگ رہا ہے, تو زبان کی نوک کو تھوڑا سا سامنے سے کرو کریں اور بالکل شارپ ٹپ کو اوپر جا کے ہٹ کریں. خوشی آتن, پھر اسی طرح سے ٹس الوہم یکتبون, پھر یہاں پہ جو ورڈ آ رہا تھا نا سنستدریجوہم, اس میں تا یہ دونوں لیٹرز اکٹھے آ رہے تھے, اب تا اور دال دونوں ایک ہی مقصد سے آ رہے ہیں تو ان کے درمیان میں ڈسٹنکشن آپ کی نا اس کوالٹی سے ہوتی ہے, یعنی تا میں آپ نے ایئر بلو کرنی ہے اور دال میں نہیں کرنی. تد تد, تو دونوں لیٹرز الگ الگ لگنے چاہیے ایک جیسے نہیں. سنستدریجوہم, ٹھیک ہے, ان شاء اللہ اس کو پریکٹس کیجیے گا. جی نیکسٹ سسٹر آپ 48 سے 52 تک پڑھیں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبس بالآراء وهو مسموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. جی ابھی نا زیادہ تر تو آپ ابھی مت کے اوپر پریکٹس کریں, لیٹر کی جو لینتھ ہے اس کے اوپر پریکٹس کریں, ٹھیک ہے. آئی نمبر جیسے 48 میں ایک ورڈ آ رہا ہے اور یہ کافی دفعہ ان آیات میں آیا, ہوا اینڈ ہوا. اس کو نا جیسے یہاں پہ بھی اس کی ساؤنڈ آ رہی تھی, از نا دا وا ہوا مخزوم, تو اس کو نا لمبا نہیں کرنا, واؤ کو بھی نہیں, ہا کو بھی نہیں, اور لاسٹ والے واؤ کو بھی نہیں. وہ ہوا مخزوم, تو اس کو تھوڑا جلدی کر کے پڑیں گے, ٹھیک ہے. وہ ہوا مذموم, پھر اسی طرح سے وما ہوا الا ہوا, یوں نہیں, ہو کو نہیں لمبا کرنا. وَمَا هُوَ إِلَّا, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے آئی نمبر 49 میں جو ورڈ تھا لَنُبِذَ بِالْعَرَائِ, یہاں پہ یہ جو تھا نا ورڈ, اس کو لَنُبِذَ نہیں, ایون اس سے میننگ میں بھی چینجز آ جاتی ہے نا, اگر آپ لام کو اسٹریچ کر رہے ہیں تو وہ نیگیٹو سینس میں جانے لگ جاتا ہے. تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے, لَنُبِذَ بِالْعَرَائِ. تو چاروں لیٹر جو اس ورڈ میں آ رہے ہیں, لام نون با زال, سارے کوئک ہیں, یعنی آپ نے اسٹریچ کسی کو بھی نہیں کرنا. لَنُبِذَ بِالْعَرَائِ وَهُوَ مَذْمُومٌ. پھر 50 میں اگر ہم دیکھیں تو فَجْتَبَا, لاسٹ والے لیٹرز کو دیکھیں, جو اس میں فَجْتَبَا ہُ میں جو ہاں ہے یہاں پہ مسئلہ نہیں ہے, ربو ہُ میں بھی مسئلہ ہے, فَجْعَلَهُ میں بھی مسئلہ ہے. تو فرسٹ ہاں آپ نے نہیں کھینچنا, فَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجْعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. پھر اسی طرح سے 51 میں دیکھیں, اس پہ نا يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اس نون کو نہیں کھینچنا, وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا. پھر اس کے بعد لَيُزْلِقُونَكَ, یہاں پہ بھی نا لا یوز, ایک تو آپ نے اس کو لی پڑھا تھا کسرا کے ساتھ نا, یہ فتحہ ہے. لا یزلقونک بابصارہم, نک بھی اس کو کوئک ہوگا, یہ بھی کوئک ہوگی ساؤنڈ. لا یزلقونک بابصارہم, پھر سمیعوا الذکر ویقولون, ذکر روا یعنی ذکر ویقولون, ٹھیک ہے, لمبا نہیں کرنا. سمعوا الذکر ویقولون انه, یہاں پہ بنا نون لمبا نہیں ہوگا, ویقولون انه لمجنون. تو آپ نے نا انشاءاللہ اس پورے ویک میں آپ نے یہی پریکٹس کرنی ہے کہ آپ جہاں, یعنی الف اگر آتا ہے, جیسے ہم نے آپ نے پڑھا نا مدود کے اندر کہ اگر فتحہ کے بعد نیکسٹ لیٹر الف آتا ہے تو آپ اسے کھینچ کے پڑھتے. اب اگر آپ کو ایسی فتحہ نظر آتی ہے جس میں اس کے بعد الف نہیں آ رہا تو اب آپ نے اس کو کھینچنا نہیں ہے. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ, نہ إِنَّهُ کوئک ہو جائے اس کے لیے نا, حرکہ جو ہے وہ اس کی 2 سے کم ہے, مطلب 1 حرکہ ہے.
اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ اگر بما کے بعد واؤ ساکن آ جائے تو آپ نے اسے کھینچنا ہے. اب اگر بما کے بعد واؤ ساکن نہیں آ رہا تو آپ اسے نہیں کھینچنے پڑیں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے کچرا کے بعد یا ساکن آ جائے تو کھینچ کے پڑنا ہے. اب اگر کچرا کے بعد یا ساکن نہیں آ رہا تو اس کو بھی کھینچنا نہیں ہے. تو آپ نے اس کو ابھی صرف ان لینس کو پریکٹس کریں تو انشاءاللہ جب آپ کی لینس زیادہ امپروو اور بہتر ہو جائیں گی تو انشاءاللہ پھر ہم نا مخارج کے اوپر بھی پریکٹس شروع کریں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی لیٹس سسٹر آپ ان آیات کو پڑھیے 48 سے لے کر 52 تک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو میری آواز ٹھیک لگ رہی ہے؟ آ رہی ہے آواز میری؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى هو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی نمبر 48 میں نا اذ نادا وہو مکظوم, یہ والا واو آپ کا مس ہو گیا تھا. باقی اگر ہم دیکھیں تو ماشاء اللہ بیسک ریڈنگ جو ہے وہ آپ کی بہت بہتر ہے. صرف آپ نے جو ابھی پریکٹس میں زیادہ رکھنا ہے وہ یہ کہ جو ساکن لیٹرز ہیں وہ موو نہ کریں, ٹھیک ہے. فَصْبِرْ لِحُكْمِ, یوں نہیں فَصْبِرْ لِحُكْمِ, تو آپ نے ان کو ہلانا نہیں ہے. بیرو یوں نہیں, بیر مخرج کے اوپر زبان رکھے, آواز ختم کر کے پھر نیکسٹ لیٹر شروع کرے. لِحُكْمِ, ٹھیک ہے. اِذْ نَادَى, اِذْ یوں کر کے نہیں, اِذْ نَادَى. پھر اسی طرح سے مَذْمُوم. ایک تو اس کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے. دوسرا جو غنہ کی ٹائمنگز کے بارے میں آپ نے پڑھا نا کہ ادغام بغنہ میں ہم اکمل غنہ کرتے ہیں, نونی مشدد میں ہم اکمل غنہ کرتے ہیں, اخفا میں ہم کامل کرتے ہیں. تو آپ نے غنہ کی ٹائمنگز کا خیال رکھنا ہے. وَلَا تَكُن كَصَاحِب, یہاں پہ اور دیر تھوڑا غنہ کریں, آپ کا غنہ بہت کوئک تھا. نِعْمَتُم ربی, پھر اسی طرح سے وَإِنَّهُ لَمَجْنُونَ, ٹھیک ہے. غنہ کے اوپر آپ نے تھوڑا پریکٹس کرنا. اور جو بڑی مت تھی وہ بھی آپ کی کم ہو رہی تھی. جیسے 49 میں وہ ڈالے نا لولا تدارکہ, پھر اسی طرح سے لدو بی ذبی العرو و ہوا. تو بڑی والی مت کے اوپر بھی پریکٹس کرنا ہے اور غنہ کی ٹائمنگز کے اوپر بھی پریکٹس کرنی ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ساکن لیٹرز کے اوپر بھی کہ وہ آپ کے ہلے نہیں. جزاک اللہ خیرہ. جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے سورۃ الحاق کو آئے نمبر 1-7.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاق ما الحاق وما أدراك ما الحاق. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ جب ہم نا ان شاء اللہ ابھی آپ لوگ اب جو نیکسٹ بک شروع کریں گے تو اس میں آپ نبر کا ٹاپک پڑھیں گے. جب آپ مد لیٹر کو کھینچتے نا مد لازم میں, تو اس کے بعد جب اگر مستقل مد آ رہی ہے نیکسٹ لیٹر مشدد ہے تو آپ تھوڑا سا اسٹرانگ کر کے اس کو نا یہاں پہ ملاتے ہیں. جیسے الحاق ٹھیک ہے, ملحاق تھوڑا سا اسٹرانگ کر کے قاف کے ساتھ آپ نے ملانا ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے وعاد یہاں پر نا یعنی اس میں غنہ کا ٹائم بھی اور رکھے اور دو سرکل سے فل بیک کی ساؤنڈ آنی چاہیے. وعاد بالقارعہ کو اس کو بھی اینڈ تک ہیوی رکھیں گے. مین چیز آپ نے اپنی ہیوینیس کے اوپر زیادہ پریکٹس کرنی ہے. جیسے فأهلكوا یہاں پہ بھی او کے لیے سرکل کریں, ہا کے لیے پل بیک کریں. فأهلكوا اور آئی نمبر 6 میں فأو جو ہے یہ مس ہو گیا تھا, حمزہ ضمہ نا آپ کا مس ہو رہا تھا تو اس کے اوپر بھی آپ نے تھوڑا رکھنا ہے. دو سرکل پھر پل بیک اخفا لائٹ. فأهلكوا پھر فورین. اب اس میں 3 کنزیکٹو لیٹرز اور اس سے پہلے جو اخبار ہے وہ بھی ہیوی ہے. بریحین فورین آتیہ تو آپ کا سواد سین کی طرف جا رہا تھا. سخروہا یہ ساؤنڈ یوں آئی تھی. سخروہا یعنی خو لائٹ اور رو ہیوی, نہیں خو اور رو دونوں ہیوی ہوں گے. سخروہا ایامین حسوما. ہاں یہاں پہ آپ کا میں سو رہا تھا مخرج سے. ایامین حسوما 4 لیٹر کو بولتے ہوئے ہم کی ضرورت ہے فتح. چار کے اوپر آپ نے تھوڑی پریکٹس کرنی ہے کہ چار میں نا ہم نہیں آ رہی. Mm-hmm. كأنهم أعجازوا. تو حمزہ اور عین ان دونوں کو ڈسٹنکٹ رکھیں گے, ٹھیک ہے؟ ان شاء اللہ ان چیزوں کے اوپر تھوڑا سا پریکٹس کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. سسٹر آپ جی جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے ان شاء اللہ. آئی نمبر 1 to 7.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق. كذبت ثمود وعاد بالهود فأهلكوا عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم. آمين وياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جي اوکے اسکر ماشاء اللہ تبارک اللہ. اس میں نا آپ جس کے اوپر بھی پریکٹس رکھے, ایک تو یہ کہ جب آپ ویسے تو ہیوینس میں آپ کو بھی پریکٹس کی ضرورت ہے, آپ کے لیٹرز میں مزید ابھی گنجائش ہے ہیوینس کی, لیکن خاص طور پر نا جب اگر ہیوی لیٹر ساکن ہے اور پیچھے والے لیٹر سے جوائن ہو رہے تو وہ آپ کا ایکسٹریم لائٹنس میں جا رہا ہے, لائک بیس بوغیہ. اگر آپ اس ورڈ کو دیکھیں تو آپ کی ریڈنگ میں یہ یوں ہی آ رہا تھا نا, بیت بو. تو یہ بیت جو ہے سٹا ناٹ بو, بیو بو بیو, یعنی ایون آپ کا ہٹ ہیوی ہونا چاہیے. بیو بوغیہ با لائٹ ہوگا اور ہٹ ہیوی ہوگا. یہی یہاں پہ آگے جو ورڈ آ رہا ہے سخ, یہاں پہ بھی سخ یعنی سخ خو, یعنی خو ہیوی ہے اور جو ہٹ ہے آپ کا وہ آپ کا کم ہیوی ہو رہا ہے, لائٹ ہو رہا ہے. سب خو رو ہا, تو سین لائٹ رکھیں گے مگر خو کا ایون سکون بھی آپ کا ہیوی جائے گا. پھر اسی طرح سے نخلین, یہاں پہ بھی خو نخلین, خو کا ہٹ آپ کا ہیوی ہونا چاہیے. اور اوکے اس میں عادون, یہ جو اخفا ہے یہ آپ کا ماشاء اللہ پرفیکٹ تھا لیکن بما آپ کا کوئک ہو گیا, ون حرکہ سے کوئک ہو گیا. تو میک شور کہ ون حرکہ سے کوئک نہ ہو. عادون سا اور ہاں جو ہے نا آپ کا اقص الحلق والا, اس کو بھی تھوڑی اسٹرانگنیس کی ضرورت ہے, اس میں بھی تھوڑی ویکنیس آ رہی ہے. فاؤہ یعنی بہت اسٹرانگ ساؤنڈ نہیں ہے اس کی. فاؤہلکو اور جیسے اینڈنگ میں بھی آ رہا تھا بالقریہ پھر بالبغیہ, ٹھیک ہے؟ تو ہاں کے اوپر بھی ان شاء اللہ تھوڑی پریکٹس کیجیے. اللہم بارک لکم. ان شاء اللہ نیکسٹ ویک ملتے ہیں. اور میں آج نا اپنی پچھلی ای میلز چیک کری تھی تو مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی کہ کچھ اسٹوڈینٹس نے نا مجھے ٹیسٹ بھیجے ہوئے تھے اور میں نہیں چیک کر سکی. آئی ڈونٹ نو میں اس کو کیا کہوں, لیکن میں نہیں چیک کر سکی ابھی تک نا. تو میں آج پڑھ رہی تھی ٹیسٹ, ان شاء اللہ میں ان کے اوپر فیڈ بیک کر کے تو بھیجوں گی. بلکہ آئی تھنک سسٹر تمیز النساء نے تو لکھا ہوا بھی تھا کہ ان نے میرے خیال ہے دو دفعہ ٹیسٹ بھیجا ہے. آئی ایم ریئلی ریئلی سوری کہ میں اس کے اوپر آپ کو فیڈ بیک نہیں دے سکی. اور ایکچولی آئی ڈونٹ نو کہ اٹس این ایکسکیوز یا یہ واقعی ریالٹی میں ایسا ہے کہ میں نا اپنی چھوٹی بیٹی کی وجہ سے تھوڑی زیادہ بزی ہو گئی ہوں. تو شی از جسٹ 3 months ناؤ. تو میں نا نہیں کر پائی آپ لوگوں کے ٹیسٹ. ان شاء اللہ میں اب تھوڑا تھوڑا ٹائم نکال کے تو میں ان کو ریویو کر کے تو آپ کو فیڈ بیک بھیجوں گی. ان شاء اللہ نیکسٹ ویک ملتے. بارکم اللہ فیکم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. ہمارے پاس تو کوئی الفاظ ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کر سکیں. ماشاء اللہ اتنی مصروفیات کے باوجود اپنے پریشس ٹائم میں سے ہمیں ٹائم نکال کے دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں آپ کے علم میں آپ کی صحت میں برکت دے. جزاک اللہ خیر. اور ماشاء اللہ ہمارے اسٹوڈینٹس بھی جو بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ماشاء اللہ ان کی امپروومنٹ بھی نظر آتی ہے. تو بارکم اللہ فیکم. تو ہم اپنے نیکسٹ سیشن کی طرف جاتے ہیں. بہت ہی خوبصورت ہمارا اخلاق القلوب کا اس میں ہم جو ٹاپک اپنا کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. دیکھتے ہیں ہمارے لیے اس میں کیا ہے. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ایک تیسری چیز جس سے میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی محبت لے سکتے ہیں، فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کا اہتمام. قرب ملتا ہے، اللہ کا تقرب مل جاتا ہے. بہت پیاری حدیث ہے اور اس کو آپ حدیث قدسی کہہ سکتے ہیں غالباً. حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب بھی کسی حدیث میں یہ جملہ آتا ہے نا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی ہوتی ہے. انگلش کی ایک بہت خوبصورت کتاب ہے دارالسلام کی، 100 احادیث قدسی ہیں. تو چھوٹا سا بکلٹ ہے، تو اس میں یہ کافی حدیثیں انہوں نے جمع کی ہے. حدیث کا ایک ایک لفظ سنیے گا، یقین کریں کہ عمل کی دعوت دینے والا ہے. کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے میرے چاہنے والے سے دشمنی کی، میرا اس سے جنگ کا اعلان ہے. پوچھو، میں اللہ کے کسی پیارے سے دشمنی تو نہیں کرتی؟ اور جو کچھ میں نے اپنے بندے پر فرض کیا ہے، یعنی نماز روزہ وغیرہ، بندے کی طرف سے میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز باعث تقرب نہیں ہے. یعنی اللہ کا قرب فرائض ادا کرنے سے ملتا ہے. فرض چھوڑ کر آپ پوری رات کوئی بڑی رات سمجھتے ہوئے جاگ بھی جاتے ہیں تو اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور جو کچھ میں نے اپنے بندے پر فرض کیا وہ ہو گیا. اور میرا بندہ مستقل نوافل نماز ادا کر کے مجھ سے قربت حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. نوافل سے قرب ملتا ہے. میں فرض اور نوافل کو کیسے سمجھتی ہوں؟ کہ فرض تو آپ نے کرنا ہی تھا، نفل تو آپ اپنی خوشی سے کرتے ہیں. فرض تو وہ تحفہ ہے جو آپ نے کسی کو دینا ہی تھا مجبوراً، شادی میں جو گئے تھے، اگلا بھی انتظار کر رہا تھا کیا لے کر آئے، یہ تو مجبوری کا سودا تھا. نفل کے وہاں دیتے ہیں جہاں کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا، ان ایکسپیکٹڈ چیز، اور اس کی خوشی زیادہ ہوتی ہے. اور بندہ جب نفل پڑھتا ہے تو اس میں اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. میرا بندہ مستقل نوافل ادا کر کے مجھ سے قربت حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں، حتیٰ کہ جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اللہ اپنا محبوب بنائے، سوچئے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ بندہ رب سے محبت کرے. لیکن اس سے بہت بڑی بات ہے کہ رب اپنے بندے سے محبت کرے. اور اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو پناہ دے کر محفوظ و معمون کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. اب یہ آخری حصہ بہت لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. اس کے اوپر لوگوں نے حلول کا نظریہ گھڑ دیا. آپ کو پتا، اندر تو باہر تو، ہاتھ میرے باہر تو. میں نے کئی غیر مسلم لوگ جو اردو کلچر کے ہیں، لیکن جیسے سکھ ہیں، ہندو ہیں، اسی طرح مسلمانوں میں کچھ سے سوچ رکھنے لگے، جیسے کچھ خود کو اسماعیلی قادیانی کہتے ہیں. میں نے یہ سوچ آج کے دور میں بہت کامن دیکھی ہے. کہ اللہ میرے اندر اللہ میرے باہر, اور میں کہہ سکتی ہوں کہ اس میں قوالیوں کا بہت حصہ ہے. اور ایسی صوفیانہ قسم کی غزلیں اور نظمیں جنہوں نے لوگوں کو ان چیزوں پہ ڈال دیا, تو ذرا سا دیکھ لیجئے کہ پہلی بات اس حدیث میں فرائض کی ادائیگی پہ بات تھی. چیک لسٹ بنا لیجئے, میرے فرائض کیسے, جب تک فرائض پورے نہیں ہیں نوافل قبول نہیں ہیں, ایک معیار رکھ لیں. دوسری بات ہے نوافل کی کثرت اللہ کا قرب دیتی ہے. نفل رکھے اللہ اور بندے کے بیچ میں, دوسروں کو ان کی کانوں کان خبر نہ ہونے میں, تاکہ ریاکاری اور دکھاوا نہ آئے اور اخلاص باقی رہے. پھر آپ دیکھیے کہ جب ایک بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دوسری چیزوں سے بے نیاز کر دیتا ہے. پھر اس کو یہ فکر نہیں رہتی کہ میرے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں, میں لوگوں کی نظروں میں کیسا ہوں. پھر خطرے, خدشے, وسوسے, شبہ سب دل سے نکل جاتے ہیں. جب اللہ کی محبت ملتی ہے نا, تو بندہ دوسری چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے. دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, کسی ایک سے محبت ہوتی ہے نا, پھر لوگ دوسرے سے بے نیاز ہوتے ہیں کہ نہیں بس اب پاؤں لگ گئے, جہاں پہ لگنے تھے وہی ہو گیا. اور اسی طرح سے پھر آپ دیکھیے کہ جب ایک بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے, تو اس کے جو ہاتھ پاؤں کی بات ہے نا, اس کو بھی سمجھ لیجئے, اللہ اندر نہیں آتا لیکن اللہ اپنی معیت دے دیتا ہے. لفظ لکھ لیجئے معیت. بڑی معروف آیت ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. یہ کون سی معیت ہے؟ معیت حقیقی نہیں ہوتی بلکہ معیت معنوی. یہ میں آپ کو مثال سے سمجھا سکتی ہوں. آپ ناروے میں رہتی ہیں, بیٹی ہیں, ابھی ایک سال پہلے آپ شادی ہو کے پاکستان سے ادھر آ گئیں. اب آپ یہاں کسی مسئلے میں ہیں, کوئی بچے کا معاملہ کچھ ہے, تو آپ اپنی امی کو فون کرتی ہیں, امی آپ آ جائیں, تو ماں کیا کہتی ہے, بیٹا فکر نہیں کرو میں تمہارے ساتھ ہوں. کیا مطلب ہے, بیٹا میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں, بیٹا میں تمہارے بارے میں سوچ رہی ہوں. یہ ہے معیت. ایک ماں پاکستان میں بیٹھ کر اپنی بیٹی کو یہ جملہ بولتی ہے تو بیٹی کو تسلی ہوتی ہے, اللہ ساتویں آسمان پہ ہے, عرش ہے اس کا ساتویں آسمان پہ, ہر رات آسمان دنیا میں آتا ہے میرے اور آپ کے لیے, لیکن اللہ کسی انسان کے اندر حلول نہیں کرتا. ورنہ تو نعوذ باللہ پھر جو گناہ آپ کرتے ہیں تو ساتھ اللہ کرواتا ہے. انسان پہ ایسے لمحے آتے ہیں کہ وہ ان قرآن نماز سے دور ہوتا ہے, جنابت کی کیفیت ہے, تو کیا نعوذ باللہ اللہ بھی اس وقت ساتھ ہے؟ واش روم میں جائیں گے تو ایسے, تو جب کسی قاتل نے قتل کیا تو کیا نعوذ باللہ اندر اللہ بھی تھا؟ یہ صرف عمل سے دوری کے راستے ہیں. تو ایسی بات کہیں بھی سنیں تو اس کو کیش کر دیں, اس سے کچھ نہیں ملے گا. اصل بات یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نفل پڑھے, اس کے بعد یہ مطلب پھر کیا, ہاتھ بننا, کان بننا, اللہ اس کے کام آسان کر دیتا. اللہ تعالیٰ کان کیسے بنتا ہے کہ پھر اس کے کانوں میں قرآن کا رس گھلتا ہے, اس کو قرآن اچھا لگتا ہے, لیکچرز اچھے لگتے ہیں, پھر قرآن سے کبھی وہ دعائیں سن لیتا کانوں سے, گیتیں نہیں سنتا پھر جس کے کان اللہ بن جائے. ہر حرام چیز اس کے کانوں سے نکل جاتی ہے, پھر وہ گھنٹوں نافرمانی کی چیزیں سن نہیں سکتا. پھر اللہ تعالیٰ جس کی آنکھ بنتا ہے وہ آنکھ کبھی حرام دکھتی نہیں ہے. اللہ ہاتھ بنتا ہے اس کے کام آسان ہو جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا یہ کام کر کس نے دیے. پاؤں کیسے بنتے ہیں, اللہ ان راستوں کا اعلان کرتا ہے. عام دنوں میں تو یہی نیکیاں ہوتی ہیں نا, میرے جگہ بیٹھے کام کرتا ہے. میں تو تقریباً زیادہ دور سے نہیں آتی نا, آپ میں سے کئی لوگ کتنی دور سے آتے ہیں, مجھے یہاں بھی پتا آپ میں سے چند لوگ دھرمن سے بھی آ رہے ہیں. کیا آپ خود ہیں, آپ گھر بیٹھے ہوتے اگر آپ سوچ لیتے یہ اللہ لے کر آئے آپ کو. اور جتنی بڑی نیت کریں گے اللہ آپ کے لیے اتنا بڑا آسانی کا کام کرے گا. اور میں حیران ہوتی ہوں اللہ کی یہ سنت نہیں کبھی بدلی, ہر جگہ قریب والے کم آتے ہیں دور والے زیادہ آتے ہیں. اور جو دور سے قریب آتے ہیں نا, کہ اب ہم اس لیے قریب آ رہے ہیں کہ ہم قرآن سیکھیں گے, اللہ جانے اللہ کا معاملہ, لیکن پھر میں نے ان کو آتا نہیں دیکھا. یہ عام طور پہ مشاہدہ ہے ہر جگہ. سبحان اللہ, ہم نے اس سال جو دورہ قرآن کروایا تو بہت سینٹرل لوکیشن تھی اٹلانٹا کی, اور جو انہوں نے چوز بھی کیا اس میں یہی تھی کہ کیونکہ شہر بڑا ہے نا, تو ایسی جگہ تھی کہ ہر طرح سے 20-25 منٹ اور آدھا گھنٹہ 40 منٹ, ایسی جگہ تھی. اور جس جگہ ہم نے کروایا وہ الحمدللہ پہلے سے ایک مسلم جگہ ہے, اور بچے بھی آتے, مائیں بھی آتی, چاروں طرف سے لوگ زیادہ آئے, بالکل جو واک ان لوگ تھے وہ کم آئے. تو میں وہ جو ہمارے تھے ہوسٹ, میں ان کو کہتی تھی ڈونٹ وری, یہ اللہ کی سنت ہے. مدینہ والوں نے اللہ کے نبی کی کتنی قدر کی, مکہ والوں نے نہیں کری. تو اس لیے یہ نہ سوچیں دور قریب کو, اللہ سے کہ اللہ تو مجھے لے چل, مت کہیں قریب آؤں. میں تو کہتی کوئی نہ قریب آئے, دور سے بندہ زیادہ شوق سے آتا ہے. الا یہ کہ پھر انسان جو اپنے لیے سہولت رکھے، لیکن اس حدیث پہ غور کریں تو اللہ کا قرب پانے کے لیے پہلا قدم بندے کو اٹھانا پڑتا، دوسرا قدم اللہ کا ہوتا ہے. آپ پہلا اٹھائیں گے نا، پھر اللہ دوسرا اٹھائیں گے، پھر دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے تو ایسے، اور اگر آپ نہیں اٹھائیں گے تو اللہ نہیں اٹھائیں گے. اس کی مثال میں نے پہلے بھی دی آپ کو، بس آپ دیکھیے کہ جیسے یہ دیکھیے، یہ کیا ہے؟ ایک. آپ اس پین کو کیا سمجھیے؟ ایک. یہ کیا ہے؟ اب یہ دیکھیے میرے ہاتھ، زیرو لگائیے نا اسے، ایک زیرو کو. یہ کیا؟ دس ہو گئے نا، ایک تھا تو دس. اب میں دو زیرو ڈال دوں، تین ڈال دوں، چار ڈال دوں، پانچ ڈال دوں، اب میں اس کو گرا دوں، یہ پانچ زیرو کیا بن گئے؟ زیرو. یہ آپ ہیں، دس از یو. آپ کھڑے ہو اللہ کے رستے پہ، اللہ پہلے ایک مدد کا زیرو لگاتا ہے، آپ کھڑے رہتے ہیں اللہ ایک اور لگاتا ہے، آپ کھڑے رہے ہیں اللہ آپ کے ہاتھ اتنے بنا دے گا کہ تنہا چلے سے لوگ ملتے رہے، قافلہ بنتا رہے. جس دن آپ گر جائیں گے وہ ساری مدد بھی گر جائے گی. یہ بات ہمیں نہیں پتا، ہم کہتے نہیں پہلے اللہ زیرو سارے لگائے پھر ہم کام کریں. اللہ تو جتنی بھی آپ کی مدد کرے گی اس کی طاقت کے مطابق وہ زیرو ہی ہے. تو لہٰذا ہم کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کریں گے، اور انشاءاللہ خیر بھی بہت ساری اس سے آئے گی. پھر اسی طرح اگلی چیز یہ کہ زبان اور قلب و جوارح سے اللہ کا بکثرت ذکر کرنا، مبالغے کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں. حدیث میں آتا ہے اللہ کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مرائین یعنی دکھاوے باز، شو باز کہنے لگے. آپ کی نیت یہ نہ ہو کہ لوگ آپ کو بڑا کہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں تو کہنے دیں، ضرورت نہیں ہے اس کی کرنے کی، آپ ان کو اپنے ساتھ رکھیے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک سوال گزرتا ہے پچھلے نقطے میں، فرائض اور نوافل میں. بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگ تو فرض نہیں پڑھتے لیکن نفل بہت پڑھتے ہیں، تو کیا پھر نفل چھوڑ دیں؟ کیونکہ ابھی میں نے بھی آپ کو بتایا نا کہ جس نے فرض نہیں پڑھے اس کے نفل قبول نہیں. تو اس کا جواب کیا کہ نفل چھوڑیں گے نا تو حالت اور بگڑ جائے گی. یہ نفل ایک دن اس کو فرائض کے قریب لے آئیں گے، اور یہ نوافل اس کو اللہ کی اطاعت پہ لے آئیں گے. پھر اگلی چیز ہے زبان اور قلب و جوارح سے اللہ کا ذکر کرنا. جتنا اللہ کا ذکر کریں گے نا، جتنا اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ کی محبت اتنی آئے گی. سورۃ انفال آیت 45، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. کثرت سے ذکر کرنا پڑے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کسی اچھے کام کے کرنے کے بعد بھی اللہ کا ذکر کریں. مثلا نماز اچھا کام ہے نا، تو اس کے بعد کیا ہے اس کا؟ آپ کو حدیث میں اور گاؤں کی کتابوں میں پورا چیپٹر ملے گا، نماز کے بعد کے اذکار. ٹھیک ہے، تو عبادت کے بعد بھی اذکار. اسی طرح دیکھیے عید کی نماز کیا ہے؟ روزے رکھے، اس کے بعد عید کی نماز کیا؟ ان روزوں کے بعد کا شکرانہ. سورۃ بقرہ آیت 185 میں آتا ہے، ولی تکملوا العدۃ ولی تکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، تاکہ تم گنتی پوری کرو، تم اللہ کی بڑائی کرو. یہ جو لی تکبر اللہ ہے نا، یہ عید کی تکبیریں ہیں. رمضان کے بعد جو تکبیرات ہیں، یہ اللہ کی بڑائی ہوتی ہے اس شکرانے پہ کہ اسے رمضان میں نیکیاں کرنے کی توفیق دی. اسی طرح دیکھیں حج جیسی عبادت کریں تو اس کے بعد ذکر کے. سورۃ بقرہ 200، فائزہ قدی تم مناسککم فاذکروا اللہ، جب تم حج کے مناسک پورے کر لو تو اللہ کو یاد کر لو. پھر اسی طرح نماز کے بعد کے اذکار کہاں لکھیں؟ سورۃ نساء 103، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا. لوگ کہتے ہیں نماز کے بعد کیا اللہ کو یاد کریں، پڑھ تو لیے، نماز کے بعد تم کچھ اور یاد کریں گے؟ تو ایسی بات نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے بعد میں بھی. پھر اسی طرح سے جمعے کی نماز اتنی خوبصورت عبادت ہے، تو اس کے بعد کیا ہے؟ سورۃ جمعہ آیت 10، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تفلحون. بس بکھر جاؤ زمین میں اور تلاش کرو اس کا فضل، اور یاد کرو اللہ کو کثرت سے تاکہ تم فلاح پالو. تو کیا پتا چلا، نیکی کر کے بیٹھنا نہیں بلکہ اور نیکیاں بھی کرنی ہیں. تو ذکر بہت خوبصورت طریقہ ہے اللہ کی محبت پانے کا. میں اس کو کیسے سوچتی ہوں، کھانے کے بعد میٹھا، تڑپ لگتی ہے نا میٹھا کھانے کی، خوب ہوتی ہے. تو نماز پڑھ لی یہ تو فل میل تھا، تو بعد میں چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، تو یہ وہ پان چھا لیا یا وہ کعوہ پی رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس نماز کو ہضم کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ اللہ کی محبت کے سامنے ہوا پرستی کے موقع پر، ہوا پرستی کس کو کہتے ہیں؟ نفس پرستی کو، خواہشات. ہوا پرستی کے موقع پر نفس کے نہ چاہتے ہوئے اپنی خواہش نفس کو قربان کر دینا، اللہ کی محبت کے ارتقاء یعنی اس کی بلندی کی منازل طے کرنے کی کوشش میں لگے رہنا. اگر سے ان منازل تک رسائی جوئے شیر یعنی دودھ کی نہر لانے کے برابر ہے. مطلب کہنے کا یہ کہ بندہ مومن دن کے کسی حصے میں مطمئن ہو کے بیٹھتا نہیں ہے. نمازیں پڑھنے کے بعد بھی، حج کرنے کے بعد بھی، روزے رکھنے کے بعد بھی وہ مسلسل اللہ کی محبت پانے کی کوششیں کرتا ہے. اب پتہ کیسے چلتا ہے کہ انسان نے اللہ کی محبت کے اس مرتبے کو پا لیا؟ تو اس کی دو علامتیں انہوں نے لکھی ہیں. ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں کی انجام دہی، اگر تے دل نہ بھی چاہ رہا ہو. یہ لکھیے، خاص طور پہ نیو کمر بچے آپ کے، آپ نئے نئے ان کو نماز پہ لگا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ پڑھتا نہیں ہے، جب میں کہتی ہوں تو پڑھتا ہے. کئی ماؤں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے نا، پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمارے یاد دلانے پہ نو پرابلم ایٹ آل، کرنے دیں. تو پہلی چیز کیا ہے کہ دل نہیں بھی کرتا پھر بھی نیکی کریں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ گناہ سے رکنا چاہے دل میں گناہ کی محبت ہو. اب یہ دو قربانیاں آپ نے دی نا، نیکی کرنے کو دل نہیں کر رہا تو دی کی، گناہ سے رکنے کو دل نہیں چاہ رہا تو رکے. تو یہ جو ایثار اور قربانی ہے نا، یہ آپ کے نفس کو کنٹرول کرے گی، تو شہوت آپ کے اندر دب جائے گی، اس سے اللہ کی محبت ملے گی. پھر اسی طرح دیکھیں رسم و رواج، بچوں کی شادیوں کے موقع پہ اس کو کھل کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس وقت آپ اپنے اوپر ضبط کیجئے، میں نے نہیں شو آف کرنی. یہ ساری چیزیں جتنا نفس کو آپ کچلتے جائیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت دیتی رہیں گی، اور ایک وقت آتا ہے کہ بندہ یہ ساری راستے کی مشکلات سہتے سہتے اللہ تعالیٰ کا قرب پا لیتا ہے. تو پھر یہاں آپ کو کیا پتا چلا کہ ذکر صرف زبان سے نہیں ہے، دل سے بھی نہیں، جوارح سے. اور جوارح کا ذکر کیا؟ اپنی زندگی کے عملی معاملات میں اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے ان چیزوں کو چھوڑ دینا جس کا معاشرہ بھی عادی ہو چکا ہو اور خاندان بھی عادی ہو چکا ہو، تو اس سے بھی انشاءاللہ اللہ کی محبت ملے گی. اور یہ فیکٹ ہے، کسی انسان کے لیے آپ تھوڑی سی قربانی دیں نا تو آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، دل میں خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں آج میں نے اس کے لیے سٹینڈ لیا. اور آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے جب کوئی آپ کے لیے سٹینڈ لے، آپ کہتے ہیں واہ اس نے میرے لیے ایک بات کی. تو بس اس سے آپ کے دل میں دیکھیں گے کہ اتنی زیادہ دوسرے کی محبت آئے گی. بس کبھی بھی زندگی میں ایسا وقت آئے نا کہ جب آپ کو لگے کہ آپ اکیلے رہ جائیں گے، خاندان ادھر ہے، دوست ادھر ہے، اس وقت اس بات کو یاد کریں، آج اللہ بھی تو خوش ہوگا نا کہ میں نے اس کے لیے سٹینڈ لیا، سارا خاندان ایک طرف تھا میں اس طرف تھی. اور انجوائے کریں، ہم جب ایسے وقت پہ رونے بھی لگ جاتے ہیں نا ساتھ، اور دکھی بھی اور غم زدہ دکھتے ہیں، پھر اور مسئلے بگڑتے ہیں. خوش ہوں، آپ بھی ہنسیں، بس میں نے اللہ کے لیے یہ کام نہیں کرنا، مجھے یہ چیز نہیں کرنی. اسی طرح دیکھیں کہ ابن قیم کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو جب بھی نفس پرستی یا شہوت پرستی یا گناہوں اور معاصی کی محبت اور چاہت یا اس کی طرح رجحان کی کیفیت یا حصول لذت کے شوق میں برے خیالات اور افکار کے چکر میں من جانب اللہ لگا دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جب ان ساری چیزوں، جب انسان میں نفس کی خواہشیں ہوں، شہوت ہو، گناہ کرنے کو دل کرے، ایسے وقتوں میں بندے کو اس جگہ سے ہٹا کر اللہ اپنی طرف لگا لے تو اصل میں اللہ اس کو اپنی حقیقی محبت کی طرف کھینچتا. کتنوں کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ دل کچھ اور چاہ رہا ہے، معاشرہ کچھ اور چاہ رہا ہے، رسم رواج کچھ اور ہے، گناہوں میں محبت ہے، سب کو چھوڑ کر اللہ نے آپ کو اپنے رستے پہ لگا لیا، سب گئے کسی ایسے کام میں جانا فرمانی ہے، آپ وہاں سے نکلے تو آپ اللہ کے گھر آ گئے. یہ لگانا آپ کو، اصل تو اللہ نے آپ کو اس جگہ پہ لگایا لیکن اللہ آپ کو اپنی محبت کی طرف کھینچتا. کہہ لیجئے کہ جب سارے گھر والوں سے کٹ کر بندہ دین کے اوپر چلتا ہے تو جلدی ایمان ملتا ہے. یہ آپ آزمائیں گے. ایک وہ وقت آپ تنہا تھی اپنے گھر میں، آپ سٹرگل کر کے آتی تھی، ماں بھی دشمن، باپ بھی دشمن، سارے گلی محلے والے آ کے کہہ رہے تھے بیٹی کو کام بھیج رہے ہو، لیکن آپ آتی رہی آتی رہی. وہ وقت، وہ رونا دھونا، ہائے ابا منع کر رہے ہیں، ابو ناراض ہوں گے، ابو سے چھپ کے، ابو سے چوری، ابو سے چوری، وہ آنسو قیمتی تھے. آج کوئی مجبوری نہیں رہی، آج آپ کے گھر والے موافق، آپ کو شوہر بھی اچھا مل گیا، آپ کو ساس بھی اچھی مل گئی، آپ کو بلا فلا، آج آپ کا امتحان ہے. اب بات سمجھائیے، مجبوریوں میں اللہ جب آپ کو اپنی طرف لاتا ہے نا تو اس سے آپ کو ایمان ملتا ہے، اس کی محبت ملتی، اور وہ محبت فاتح عالم، یہ محبت وہ فاصلے طے کر لیتی ہے جو بعد میں نہیں ہوتے. کئی لوگ بعد میں سست صرف اس لیے ہو جاتے ہیں کہ حالات موافق ہو گئے، ملے کسی کو ایسا شوہر جو دین سے دور ہو، پابندیاں لگانے والا ہو اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والا، پھر ایمان زندہ رہے گا. گھر میں لڑائی ہے، اندر سکون ہے، لیکن جب گھر میں سکون ہونے لگتا ہے تو اندر جنگ شروع ہو جاتی ہے نفس امارہ اور نفس لوامہ کی. جس کو نہیں سمجھ آئی وہ چھوڑ دے. اگلا ٹاپک پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. یہاں ذکر کر دیتی ہوں، کھانے میں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ صرف میٹھا، میٹھے کے ساتھ نمکین. زندگی میں خوشیاں اور موافقت جو ہے نا، یہ میٹھا کھانا ہے. لیکن ناگوار حالات، مجبوریاں، آزمائشیں، یہ نمکین کھانا ہے. اگر غم نہ آئے، اگر پریشانیاں نہ آئے، اگر ناموافق حالات نہ آئے، لوگ بھی ہوتے ہیں ناموافق حالات بھی ہوتے ہیں، بیماریاں، پریشانیاں، بچوں کے مسئلے، یہ کھانے کا نمک ہے. صرف میٹھا کھا کے بھی بندے کا پیٹ نہیں بھرتا تو یہ بھی نعمت ہے. وہ کہتے ہیں نا، جہاں غم بھی خوشی کی طرح خوشگوار لگے زندگی کو، وہاں لانا ہے. اللہ کے دیے ہوئے غم بھی اچھے. تو لہٰذا یہ جو آزمائشیں، نفس کشی کی کھیل ہے، یہ آپ کو ایمان دیتی ہے. بجلی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ فرکشن ہوتی ہے. آپ جا کے دیکھیں دو چیزیں ایک دوسرے سے رگڑتی ہیں تو چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں. یہ فرکشن ہی تو ہمیں اللہ تک لاتی ہے. اور آج سارے ہی حالات اچھے ہو جائیں، کوئی ہمیں کچھ نہ کہے، تو ہم خود ہی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. جس وقت خود ٹھنڈے ہو نا، یاد کریں اپنی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ کہ رو کے چپکے چپکے دعائیں مانگ مانگ کے گھر سے آتے تھے کہ کسی طرح آ جاؤں. کتنے اندیشے تھے کہ پتہ نہیں ہماری باتیں بھی قبول ہیں کہ نہیں، ماں ناراض ہے تو پتہ نہیں کام ہو جائے گا نہیں، ابا ناراض ہوئے تو پتہ نہیں وہ نیکی بھی نیکی ہے، جہاد بھی جہاد ہے کہ نہیں. لیکن وہ وقت جب ٹل جاتا ہے پھر ہم خود ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں سو کے بہت کچھ ہو گیا. اور یاد رکھیں، یہ جس انسان کے اوپر ہو رہا ہوتا اس کو خود نہیں پتا چلتا. اتنا کمپلیکس ہے یہ انسان، اور شیطان انسان کی ایک ایک رگ کو جانتا ہے. اس کو سب پتا ہے اس کو میں نے کہاں سے پکڑنا اور کہاں لانا ہے. تو اس میں بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے کہ پلٹ آؤ حب الہی کی طرف. اللہ کی محبت انسان کو بہت ساری چیزوں پہ روکنے سے بچاتی ہے. یہ لکھتے ہیں کہ یہ عادت ہے، کلیا مین اٹس اے رول. کیا انسان اپنے دل کو رغبت والی چیزوں سے دستبردار نہیں کر سکتا؟ ٹرو ہے نا. آپ کے سامنے آم رکھے ہیں، آپ کو اچھے لگتے ہیں، مجبور ہو جائیں گے آم کھانے پہ. دل ٹھکتا ہے چیز کی طرف تو ہٹتے نہیں، جب تک اس کو اس سے کہیں زیادہ بہتر اور موضوع ترین چیز نعم البدل کے طور پر نہ مل جائے. ہائی لائٹ کریے گا یہ، یقین کریں گے آپ اپنے ہاتھ سے لکھیے گا جیم بورڈ میں. انسان اپنے نفس کو، اچھی لگنے والی چیز کو نہیں چھوڑنا چاہتا. صرف ایک ہی صورت ہے اس کو چھوڑنے کی، اس سے بہتر چیز اس کے سامنے لے آئیں. مثلا آم کی مثال دے دی، بچے کو آپ آم دکھائیں، اس کو پسند ہے. آپ چاہ رہے آم نہ کھائے تو آپ اس کے سامنے چاکلیٹ کا ایک ڈبا رکھ دیں. اب آموں کے سرنے کا کام نہیں ہوگا، چاکلیٹ لے لے گا. کہتے ہیں کہ جب تک اس سے بہتر چیز نہ مل جائے. اسی طرح کہا جاتا ہے جو شخص اپنے محبوب کے دیدار اور اس سے ملاقات کے شوق میں سلگتے ہوئے انگاروں اور کانٹوں کی سیج پر چل کر جائے، اس کی محبت اس شخص کی محبت سے زیادہ باعظمت ہے جو محبوب تک رسائی حاصل کرنے کی غرض سے دبلی پتلی پھرتیلی تنومن اونٹنیوں پر سوار ہو کر حاضری دے. فرق پتہ چلا؟ پہلا وہ جو مخالفتوں میں آیا اللہ کی طرف، دوسرا وہ ہے جس کی موافقتیں. تو کہتے ہیں دوسرے کو وہ لذت نہیں ملے گی جو پہلے کو ملے گی. بس یہ شخص اس شخص کی برابری کیسے کر سکتا ہے جس نے اپنے محبوب کی خاطر اپنی نفسانی شہوات سے مجاہدہ کر کے ان کا گلا گھونٹ دیا اور اس راہ میں حائل رکاوٹوں سے برسر پیکار، یعنی راستے میں حائل رکاوٹوں کی بالکل بھی پرواہ نہ کی. اس کے خلاف وہ شخص جس نے محبوب تک پہنچنے کے لیے ذرا بھی محنت نہیں کی نہ مجاہدہ کیا. تو سمجھ میں کیا آیا؟ قرآن کی ایک آیت یاد آ رہی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. کبد کہتے ہیں جگر کو، لیور. ہم نے انسان کو مشکلات میں پیدا کیا. گرمیوں میں قد زیادہ بڑھتا ہے، گرمیوں میں پودے پھل فصلیں سب اچھی اگتی ہیں، ازمائشوں کے دنوں میں نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں. یہ تو مان لیجیے، بہت کم لوگ ہیں جو خوشیوں میں نیکیاں کرتے ہیں. غموں میں بہت آسان ہوتا ہے اللہ سے ملنا. دو ہی صبر ہے، ایک اضطراری اور ایک اختیاری. اضطراری صبر بڑے آرام سے لوگ کرتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے اس دن سارے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. اختیاری صبر کیا کہ بیٹے کی شادی کا حال سجا ہوا، سب لوگ آئے ہوئے ہیں، تو اس وقت مغرب کی نماز ادا کرنا بھی محال ہے، کہ اب کون اٹھے اور نماز پڑھے، یہ اختیاری صبر ہے. تو یہ سب کریں گے تو اللہ سے محبت ملے گی. پھر کہتے ہیں، کبھی تم نے غور کیا کہ اس کائنات میں پائے جانے والے نیک اور صالح لوگوں کو فرشتوں سے افضل کیوں کہا گیا؟ ہے نا یہ آپ کے ذہن میں کوشچن، کہ فرشتے کیوں انسان سے اعلیٰ نہیں ہے جبکہ وہ تو گناہ بھی نہیں کرتے؟ تو اس کی ایک لفظ میں بات سمجھ لیجئے، انسان نفس کشی کرتا ہے، شہوتوں پہ قابو. فرشتوں میں نہ خواہش ہے نہ شہوت ہے، نہ جھگڑے ہیں نہ انسانی معاملات ہیں. تو انسان چونکہ ان ساری چیزوں سے نکل کر آتا ہے، اس لیے اس کا مقام فرشتوں سے زیادہ ہے. فرشتے دن رات صبح شام تسبیح تحلیل اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ آپ دیکھتے ہیں آسمان پر اتنے فرشتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ آسمان چرچراتا ہے، لیکن زمین پہ لوگ اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے اتنی قربانیاں چونکہ دیتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں اس لیے. اور یہاں کتنا خوبصورت انہوں نے تقابل کیا ہے کہ کبھی آپ نے سوچا کہ جنت کی حور کتنی حسین ہوگی، لیکن دنیا کی عورت اس سے کیوں پیاری ہے؟ کیوں حدیث میں آتا ہے کہ حوریں تو عورتوں کے لیے ایسے ہیں جیسے غلام؟ اس لیے کہ دنیا کی عورت نفس پہ مجاہدے کر کے، اللہ کے حکموں پہ جھک کے، نفس پہ قابو پا کر اللہ کی طرف آئی، عبادتیں کی، نمازیں پڑھی، شوہروں کے ساتھ رہی، صبر شکر. اس کے بعد جب گئی حور نے تو خواہش ہی نہ رکھی. تو کیا ساری بات کا اس کا خلاصہ کیا؟ کہ خواہشات پہ قابو پانا بندے کو اللہ کا قرب دے دیتا ہے. اب آپ اور میں پڑھنے میں تو جتنا مرضی وقت لگا لیں، لیکن اگر عملی زندگی میں اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے نا تو بات نہیں بنے گی. آج کل اتنا کافی ہے، کوئی بات شیئر کیجیے کہ ان ساری چیزوں پہ میں عمل کیسے کروں، کیونکہ یہ میرے لیے بہت ضروری ہے. ڈاکٹر کی دکان پہ بیٹھ کے پرسکرپشن لے، اپنا دکھ سکھ بتائیں، وہ آپ کو نسخہ لکھ دے، ابھی تک بس اتنا کام ہوا ہے. آپ کو پتا، آپ اپنے دل کی اصلاح کے لیے بیٹھے اور آپ نے آج ایک مرض دور کرنا تھا کہ اللہ سے محبت نہیں ملتی، تو اللہ نے آپ کو اب طریقے بتا دیا. اب کیا کریں گے گھر جا کے؟ جب ڈاکٹر کی دکان سے اٹھتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جی عمل کرتے ہیں. تو اگر ڈاکٹر نے جو کہا ہے نہ اس سے عمل کریں، جو دوا اس نے دی وہ نہ کھائیں، تو کیا ہوگا؟ فائدہ نہیں ہوگا. تو پھر آپ میں نے آپ نے کیا کرنا ہے؟ عمل. آپ اس اتنے حصے کو گھر جا کے پھر پڑھیں، اور اس میں اپنے عمل سے پڑھیں. کم از کم ایک گھنٹہ دیں گھر جا کر اس ٹاپک کو پڑھنے میں، اور اکیلے بیٹھے اپنے سے باتیں کریں. میں تو بک کھول لوں گی نا، تو ایک جملہ پڑھوں گی پھر سوچ میں پڑھ دوں گی، پتہ نہیں اس کے بعد سوچتی ہی رہ جاؤں، پھر اگلی پہ بات، پھر اگلی پہ جاؤں گی. کہ دل ہی ہے جس کو کہتے ہیں نا، معاملہ دل کا ہی خراب ہے. سچ بات ہے. کبھی آپ یہ کورس نہیں کریں گے، جگر کی اصلاح اور پھپھڑوں کی اصلاح اور گردوں کی اصلاح، آپ دل کی اصلاح پہ. اور کیوں اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک ٹکڑا ہے جسم، اور دیکھیں مٹھی بھر کا ہے. مزے کی بات ہے، آپ کہتے ہیں دل کا سائز کیا ہوتا ہے؟ یہ بالکل آپ کے جس کے ہاتھ کی جتنے بچے کی مٹھی ہے نا، بچے کا دل اتنا ہے، بڑے کی مٹھی جتنی اتنا دل ہے. تو یہ مٹھی میں نہیں آتا. الحمد للہ سب کا، بس یہ دھڑکتا دل ہی کام کرائے گا. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. اصلاح القلوب کے سلسلے میں اگلے سیشن کا آغاز کریں گے. ہم محبت کا ٹاپک کر رہے ہیں، جس میں سے حصول محبت الہی کے اسباب اور ذرائع کو دیکھ رہے تھے. پہلا سبب ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم پر تدبر اور تفکر کیا جائے، اور اس طریقے سے تلاوت کی جائے کہ واقعی وہ دل پہ اترے، تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کی محبت دیتی ہے. اور یہ سچ ہے، کسی کا کلام سنے بغیر اس سے محبت ہو ہی نہیں سکتی، تو قرآن اللہ کا کلام ہے. پھر دوسری چیز ہم نے دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے آپ کو کھپا دینا، اور شریعت سے مخالف کاموں سے رکنا، یہ بھی ایک بہت سمپل سی بات ہے. آپ مانیں نہ مانیں، لیکن جس کی بات ہم مانتے ہیں اس سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے. بعض دفعہ محبت پہلے ہوتی ہے، اور اس محبت میں ہم کسی کی بات مانتے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے نا میرے دل میں کسی کی محبت نہیں، مثلاً بیوی ہے تو کہتی میرے دل میں شوہر کی محبت نہیں، آپ اولاد ہونے کے ناطے سوچتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے میرے دل میں محبت نہیں، آپ ایک طریقہ کر کے دیکھ لیں. صرف 8 دن آپ کو کرنی پڑے گی آلموسٹ کہ آپ ان کی بات ماننا شروع کر دیں. جو مطبوع ہوتا ہے نا، وہ وہ بالآخر پھر اس بندے کو اپنا محبوب ہی بنا لیتا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت نہ محسوس کریں نا تو آپ اس کی باتیں ماننی شروع کر دیں بغیر کسی جذبے کے, غصے میں مانیں, پڑھیں نماز غصے میں پڑھیں, رکھیں روزے کے کیا مصیبت رکھیں, آپ دیکھیے گا چند دن کے بعد آپ اپنے دل میں اللہ کی محبت محسوس کریں گے. کیونکہ بات مانی ہی اس کی جاتی ہے جس کو بندہ اہمیت دیتا ہے. تو جب ہم بات مانتے ہیں تو پھر اہمیت بڑھتی جاتی ہے. پھر اسی طرح تیسری چیز ہم نے پڑھی تھی کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی. میں اس طرح سے سمجھتی ہوں کہ فرض وہ ہے جس کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور نفل وہ ہے جس کو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں. ایک وہ گفٹ ہے جو آپ ان کو دینا ہی تھا, کسی نے شادی پہ آئے تو دیتے ہی ہیں, خاندانی ہو تو پھر اور ہی مسئلہ ہے, تو وہ تو دیں گے. لیکن ایک وہ جگہ جہاں کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے اور کوئی آپ کو گفٹ دے دے. تو فرض تو پڑھ کے ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا ایمان اور اسلام جتلاتے ہیں, لیکن نفل پڑھ کر ہم اللہ کو اپنی محبت جتلاتے ہیں. پھر ہم نے چوتھی چیز دیکھی تھی کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا, دل سے بھی, زبان سے بھی اور جوارح سے بھی, یعنی جسم کے ہر عضو کو اللہ کے راستے میں لگا دینا. اور ذکر سے تو محبت بڑھتی ہے. تذکر کو اگر آپ اردو کے تذکرے کے معنوں میں لیں گے تو آپ کو یہ بات بہت ہی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ تذکرے سن سن کے بھی بعض دفعہ اس سے محبت ہونے لگتی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اگلی چیز کیا دیکھی تھی جو آج ہم ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے, وہ کیا ہے, پانچ نمبر کی چیز ہے, اللہ کی محبت پیدا کرنے والے اسباب میں سے پانچواں سبب, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا عبرت کے ارادے سے مشاہدہ اور معائنہ کرنا. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سر سے پاؤں تک اللہ کی نعمتوں میں جکڑے ہوئے ہیں, لیکن جب ہم ان نعمتوں پہ غور نہیں کرتے, تفکر نہیں کرتے, تو ہم ان کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں. لیکن جب ہم ان نعمتوں پہ غور و فکر کرتے, تدبر کرتے ہیں, تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس کرتے ہیں. اور اگر آپ اور میں اپنے جسم کے ایک ایک عضو پہ غور کر لیں اور اپنی وہ نعمتیں جن کو دن رات ہم انجوائے کرتے ہیں اگر ان کو سامنے رکھ لیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں محسوس نہ کریں. یہ بہت بڑی حقیقت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے اس سے. آپ کہیں کہ جو پہلے تھوڑی تھی وہ غور و فکر سے بڑھتی ہے. اور آپ اس کو اپنے اوپر لے کر سوچئے کہ آپ کو ماں باپ کچھ گفٹ دیتے ہیں, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی اللہ سے اپنا تعلق دیکھنا ہے نا تو ماں باپ سے تعلق کے ساتھ جوڑ لیں اس کو. آپ اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کیسے دیکھیں؟ ماں باپ سے. ماں باپ آپ کو نعمت دیتے ہیں, بچے کو دیا, کھانے کو دیا, اس کو کھلونے لے کر دیے, اس کو جھولے دیے, کچھ بھی دیا. فطری طور پہ جب ہم اسے غور کرتے ہیں, ابو کیوں اتنے پیسے کماتے ہیں میرے لیے, ماں اتنا کھانا کیوں بناتی ہیں, گھر کی صاف کرتی ہیں میرے لیے, آپ جب غور کریں گے نا تو آپ اپنے ماں باپ کی محبت دل میں محسوس کریں گے. اور یہی چیز ہے, نعمتیں ہیں. کسی کو اپنا بنانے کا ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو کچھ دینا شروع کر دیں. تحادو تحابو, اس حدیث کو یہاں لکھ لیں, تحادو تحابو میں بھی لفظ خوب چھپا ہوا ہے. ہدیہ دو تو محبت ملے گی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہدیے دیے, آنکھوں, کان, دل, دماغ, سب کے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کی نظر سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں خوب پیدا ہوتی ہے. اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمتوں پہ غور و فکر کرتا ہے, سوچتا ہے مجھے دیا کیوں دیا, تو وہ یقین کر ایک ایک سانس کو, ایک ایک لمحے کو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک گفٹ سمجھے گا. ہر لمحے میں یار آپ نعمتوں سے خوش ہو رہے ہیں, ہر وقت اللہ کی نعمتیں ہیں. سوتے ہیں تو نیند نعمت ہے, جاگتے ہیں تو جاگنا نعمت ہے, کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑا ہونا نعمت ہے, چلتے ہیں تو چلنا نعمت ہے, سوچتے ہیں تو سوچنا نعمت ہے. آپ دیکھ لیں دن میں جتنے بھی کام کرتے ہیں ان سب میں کوئی ایک ڈفرینٹ مشینری چل رہی ہے. ایک پکچر کسی نے بھیجی, میں کھول کے دکھائی دیتی ہوں, پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ کس طرح سے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نعمتیں جو دیتا ہے, لیکن ہم غور نہیں کرتے. آج ہر ایک کیمرے کی آنکھ سے چیزوں کو دیکھتا ہے, بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں جا کر کھلی آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے, اتنے استعمال سے گھنٹوں سفر کر کے سائٹ سینگ پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم کیمرے کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا؟ دوسروں کو دکھائیں گے, دوسروں سے شیئر کریں گے. جو کھلی آنکھ سے دیکھنے کا چیزوں کو مزہ ہے, وہ کبھی بھی بند آنکھ کے ساتھ دیکھنے میں وہ مزہ نہیں آتا. بعض دفعہ میں خود اپنے لیے اس چیز کو سوچتی ہوں کہ اگر میں نے ان چیزوں کو اس وقت بھی کیمرے سے ہی دیکھنا تھا تو پھر مجھے یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی. ٹھیک ہے, ایک آپ نے ہلکی سی تصویر لے لی, کر لیا, دیکھ لیا, پھر اس کے بعد غور و فکر کیا, لیکن پورا وقت کیمرے کی آنکھ سے ان چیزوں کو دیکھ لینا جو ہے یہ ایک انسان کے لیے جو ہے وہ تکلیف کا باعث ہے. یہ جو آنکھ کے کارنیے کی چیز میں نے کہیں پڑھی تھی, وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ ہماری آنکھ کے اور کیمرے کے اندر کیا آپس میں ریلیشن ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ لوگ کہتے ہیں کیمرے کی آنکھ سے اس نے دیکھا, حالانکہ آپ کو پتا کہ کیمرے کی میموری کتنی کم ہوتی ہے، اس کی فنکشننگ، اس کا کام کرنا ہماری آنکھ کے کام کرنے کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا کہ جیسے آپ کسی چیز کو بھی آپ لیں، مثلا سیل فونز ہیں، بعض سیل فون میں 16 گیگا بائٹس ہوتے ہیں لیکن بعض سیل فون میں 116 بھی ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. فرق کیا کہ ایک میں آپ جو مرضی سٹور کرتے جائیں وہ اندر ہی اندر چلتا جائے گا. دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ کچھ بھی سٹور کریں گے تو کچھ دن کے بعد آپ کی میموری فل ہو جائے گی اور وہ آپ کو مجبور کرے گا کہ یا تو آپ پچھلی چیزوں میں سے کچھ ڈیلیٹ کریں یا پھر اپنی میموری کو انکریز کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی آنکھ کے اندر، جس کے اندر اس نے غور و فکر اور تدبر کی چیزوں کو سامنے رکھنا تھا، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی سٹوریج رکھی ہے. یہ ایک آرٹیکل ہے. اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آپ کا کیمرہ زیادہ سے زیادہ 15 میگا پکسل ہوگا، یعنی 15 میگا پکسل چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہوتے ہیں جو دیکھنے میں اور ان چیزوں کو مدد کرتے ہیں، جبکہ آپ کی آنکھ 576 میگا پکسل ہے. کون سی بڑی ہے؟ آنکھ ہے نا. اب آپ کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، آپ اس کیمرے کو تو ایک نعمت سمجھ رہے ہیں لیکن آپ اس آنکھ کو نہیں سمجھتے، اس سے غور نہیں کرتے. یہ جو بتایا یہ اسی وجہ سے بتایا کہ غور و فکر کا یہی طریقہ ہے. ان نعمتوں کو لے کر ہم نعمتیں دینے والے کو نہ بھولیں. پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ ہر انسان 1 گھنٹے میں 1000 بار سانس لیتا ہے. اگر اس کو 24 سے کر دیجئے تو 24 گھنٹوں میں ایک انسان 24000 بار سانس لیتا ہے. آپ ابھی دیکھیے 10:35 ہے میری گھڑی میں، 9:35 سے لے کر اب تک کم و بیش آپ نے اور میں نے 1000 دفعہ سانس لیا. اور آپ دیکھیے ایک دفعہ سانس اندر جاتا ہے پھر ایک دفعہ باہر آتا ہے. کیا مجھے یہ نعمت لگتی ہے؟ جب سانس اکھڑتا ہے، جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اور صرف چند سیکنڈ، شاید 25 سے 30 کے بٹوین آتا ہے، اتنے سیکنڈ آپ پرپسلی اپنا سانس روک لیں تو آپ کی موت واپس ہو جائے گی. 10 سیکنڈ سے زیادہ شاید ہم سانس روک نہیں سکتے، اچھو لگنے لگتا ہے. تو کیا ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں؟ کیا وہ نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں واقعی مجھے نعمت لگتی ہے؟ سچ بتائیں، ہم انسانوں کی نہ قدری تو کر ہی لیں، ماں باپ کی نہ شکری تو کر ہی لیں، کیا ہم اللہ کے بھی نہ شکرے تو نہیں ہوگے؟ کسی نے کہا کہ اگر تم ہر منٹ میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو تو تم نے تو صرف سانس کے اندر جانے کا شکریہ ادا کیے، واسطے کھانے کا بھی نہیں کیا. اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت کال ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ بذات خود پھر ایک نعمت ہے، کیونکہ نہ شکرہ بنے نہ فرمانی بھی تو ہے نا. تو کہتے ہیں کہ آپ بتا اس نعمت کا شکر پھر کیسے کروں؟ سبحان اللہ. تو دل کے اندر اللہ کی محبت اور اس کو ڈالنا اس سے قرب آئے گا. اس کے علاوہ آپ کتابیں پڑھ لیں، لاکھ چیزیں پڑھ لیں، کورسز کر لیں، اللہ کی محبت نہیں آتی. سورۃ ابراہیم آیت 34 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم شمار کر نہیں سکتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے فرشتے رکھے ہوئے. آپ کو پتا کہ ہر انسان کے اوپر کتنے فرشتے ہیں؟ جی 10 فرشتے ہیں، 2 آگے، 2 بائیں، 2 سائڈ پہ، 2 آنکھوں پہ، 2 ناک کے نسنے میں، کان کی سائڈوں پہ. کئی دفعہ آپ کہتے ہیں کہ بچے کو چوٹ لگتے لگتے بچ گئی، کئی دفعہ آپ کہتے ہیں بالکل آنکھ کے قریب چوٹ لگی، آنکھ میں نہیں لگی، وہ فرشتہ ہاتھ مار دیتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی چیزیں پہنائیں یا ان کے حال حلیے میں ایسے ہوں کہ فرشتے دور ہو جائیں، لیکن اللہ نے انتظام رکھا ہے. اسی کا تذکرہ سورۃ رعد کے آیت 11 میں، لہو موقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اس کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے یکے بدیگرے آنے والے کئی پہرے دار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو اب میں اور آپ اپنی حفاظت تو نہیں کر سکتے نا، دن میں تو ہم کر سکتے ہیں تھوڑی بہت، اور وہ بھی تو آپ دیکھیں نا، آگے سے آنے والی چیز سے بچ سکتے ہیں، پیچھے سے آنے والی سے کیسے بچیں؟ آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آگے سے ہٹاتے ہیں، گاڑی آ رہی ہے، روڈ ہے، پتھر ہے، ادھر سے ادھر، پیچھے والا آ کے ایک دم ٹکر مار دے تو پیچھے والا اپنے آگے دیکھ رہا ہے. اسی بات کو سورۃ انبیاء 32 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کل میں یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کہہ دو کہ وہ کون ہے جو رات اور دن میں رحمان سے تمہاری حفاظت کرتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہر گھڑی ہر لمحے انسان کو بیماریوں کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد جرمز ہوتے ہیں، بیکٹیریا بھی ہیں، وائرسز بھی ہیں، فلیوشنز بھی ہیں، اور جس کو آپ الرجی کہتے ہیں یا کچھ پولن کہتے ہیں، ہر طرف تو ہمارے چیزیں ہیں، ہر طرف ہے، لیکن اللہ کی ذات ہمیں ان تمام چیزوں سے روک دیتی ہے. پھر اس میں دعائیں بھی کام آتی ہیں، لیکن جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ہمیں بیماریوں سے بچا کے رکھا ہے، اتنا آپ دیکھیں گے کہ نعمت اور بڑھے گی. سورۃ یوسف آیت 64 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاللہ خیر حافظ. ہم تو چھت بے شعوری میں بولتے ہیں اللہ حافظ، خدا حافظ، اللہ واقعی خیر حافظ ہے، وہ ارحم الراحمین، جو اس کا رحم ہے ہمارے اوپر. پھر ایک اور چیز دیکھیے جو اللہ کی نعمت ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں پر ہمیں پکڑتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں نا کہ اگر میں لوگوں کو ان کے ہر گناہ پہ پکڑ لوں تو زمین پر ایک چلتا پھرتا نہ رہے. غالباً یہ سورت یوسف سے پہلے جو سورت ہے نا، اس میں یعنی 12ویں 13ویں پارے میں سورہ ہود، اسی کے اندر کہیں آتا ہے غالباً کہ اگر اللہ بندوں کو ان کے ہر گناہ پہ پکڑ لے تو کوئی زمین پہ چلتا پھرتا نہ بچے. یہ کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ ادھر ہم نے جھوٹ بولا، ادھر پیچھے سے تھپڑ پڑا، تالی دینے لگے، زبان کٹ گئی، حرام کی طرف آنکھ پڑی تو ایک دم آنکھ میں کھچ پڑی، کانوں سے غیبت سنی تو ایک دم کانوں میں سے خون نکلنے لگا. کیا یہ ممکن نہیں تھا؟ نہ صرف یہ کہ اس نے ہمیں سزاؤں سے بچایا، بلکہ اس نے رسوا ہونے سے بچا دیا، شرمندہ ہونے سے بچا دیا، تو ہم پر اس کی رحمتیں ختم نہیں ہوتی. ہر دن ہم گناہ کر کے سوتے ہیں، اگلا دن پھر نعمت سے شروع ہوتا ہے. کسی نے بڑی اچھی کوٹیشن بھیجی کہ سوچو اگر کل تم ہر اس چیز کے ساتھ اٹھو جس کا کل تم نے شکریہ ادا کیا تھا، صرف وہ نعمت آج صبح اٹھ کے ملے گی، تو آدھی چیزیں تو ہماری ویسے ہی غائب ہوں گی. ہمارے جسم کے تو کتنے پرزے ہی غائب ہوں، کیونکہ فرشتے کہہ دیں گے کہ اس نے تو کوئی اس کا حق ہی نہیں ادا کیا. کب آخری بار ہم نعمتوں کے احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں؟ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے دل میں نعمتوں کو لے کر چلے. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو ہمارے گناہ ہے نا، اس کے اوپر توبہ کرنے کی توفیق دینا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کی. کسی نے کہا کہ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا. چاہے آپ لاکھ کہیں نا، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے پاکستان میں، اور میرے باپ بلا رہے ہیں، اور میرے شوہر انتظار کرتے ہیں. جتنا مرضی آپ محبتوں کو توڑ لیں، سب سے زیادہ کائنات میں اللہ بندے کا انتظار کرتا ہے. کب؟ جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. گناہ کر کے ایک بندہ پیچھے ہو، پولیس تو اس کو ڈھونڈی رہی ہوتی ہوگی کہ یہ جرم کر کے گیا، اس کو تو پکڑو، لیکن اللہ ایسے مجرموں کا راستہ دیکھتا ہے. اور ایک صحرا میں کھوئی ہوئی اونٹنی کے ملنے سے زیادہ اللہ کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب ایک بندہ اپنے معاملے کو پاک صاف کر لیتا.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، الحمدللہ بہت ہی خوبصورت سیشن، بہت ہی ایمان افروز ہے نا. الحمدللہ اتنا خوبصورت، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے استادوں پہ رحمت کرے جنہوں نے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ جوڑا نا. دل سے دعا، دل کی گہرائیوں سے دعا نکلتی ہے، رب رحم ہما کما رب یعنی سفیرہ، رب رحم ہما کما رب یعنی سفیرہ. آپ لوگ لکھیں، آپ لوگوں نے کیا سیکھا آج کے سیشن سے؟ اپنا محاسبہ کر رہے ہیں، شکر کرنے والا اپنا ہے نا، جس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا. اور ہم تو نعمتوں کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے نا، ایک ایک نعمتیں تو ہم گن ہی نہیں سکتے پہلے نا. بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے زوال سے بچائے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی. سب سے بڑی نعمت تو وہی ہے جو ہمیں اللہ نے اپنی قرآن کی محبت دی نا، یہی ہے. اسی قرآن کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ اور مضبوط کر سکتے ہیں نا. اللہ کی یاد اللہ کا قرب دیتی ہے، اللہ کا ذکر ہے نا. پھر نوافل فرائض سے اوپر جا کے ہم نے نوافل کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا، بس اس کو ہم اپنے اس پہ ہمیں استقامت دیں، اور اس کو ہم دوسروں تک پہنچا سکیں، دوسروں کے لیے بھی تڑپیں. پہلے تو اپنے اندر جتنی زیادہ ہوگی پھر ہم دینے والے بھی بنیں گے نا آگے اس کو دوسروں کے لیے تڑپے اس کو شیئر کریں دوسروں سے. اتنے ہی خوبصورت سیشن ہے, چھوٹی چھوٹی سی کوٹیشنز یا اس کی احادیث آپ اس کو آگے شیئر کر سکتے ہیں, دور کریں اس کو ہے نا, کیونکہ یہ اتنی کامن بھی نہیں ہے یہ چیزیں. بہت ہی پیاری احادیث ہیں جو پہلے ہم نے پڑھی تھی حدیث کرسی کے, اللہ تعالیٰ جسے پیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں جسے وہ دیکھتے ہیں, اس کے کان بن جاتے ہیں, اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے احسان کر دیتے ہیں کام سارے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے بنائے کہ ہم اللہ کی محبت لینے والے بنے. ایک تو یہ کہ ہم اللہ سے محبت کریں, پھر ایک وہ مقام آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگتے ہیں, اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس سے محبت کرے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے, ہم ایسے کام کریں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت دے. آپ لوگوں نے کیا سیکھا ہے آج کا اس سے, تو ضرور جا کے اس پہ کریں اپنا, ٹھیک ہے, اپنے عمل کے لیے ضرور کوئی لکھیں, اپنے لیے پوائنٹ لکھیں اپنے محاسبہ سے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, کہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, کہاں پہ اللہ کی محبت پانے کے لیے تو خواہشات پہ نفس پہ کنٹرول بہت ضروری ہے نا. ہر نعمت پہ سوچنا ہے, بالکل شکر کرنا ہے نا, خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہے. کہ خواہشات پہ کنٹرول کرنے سے انسان دیکھیں فرشتوں سے اوپر اس کا مقام بن جاتا ہے نا. اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے, تو اس پہ ضرور ہم نے غور کرنا ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے والا بنائے. تو انشاءاللہ ابھی ہم اپنی کلاس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں, نیکسٹ ویک میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ایک دوسرے اپنا بہت خیال رکھیں اور ایک دوسرے کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے اور اپنے جو بھی آپ کے پینڈنگ کام ہے ان کو کمپلیٹ کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ہم دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, اللہ کے پیارے ناموں کے ساتھ دعا کو اسٹارٹ کرتے ہیں. اللہ کے پیارے ناموں کے ساتھ ہم پکارتے ہیں, یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام. اللہم انی اسألک ثباتك الامر والعزیمۃ علی الرشد, واسألک موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك, واسألک شکر نعمتك وحسن عبادتك, واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا, واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب علام الغيوب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ولا والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لغفور شكور